أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاوت شروع کرتے ہیں آیت نمبر 32 سے سورة نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة نور کسی بھی معاشرے کو اندھیروں سے روشنیوں میں لانے والی صورت ہے بعض احکامات اس کے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید حد سے بڑے ہوئے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو عملی طور پر نافذ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہستی اپنانے کی وجہ سے معاشروں میں جو سکون اور چین آتا ہے وہ صورت نور میں موجود ہے ابھی تک جتنی چیز ہم نے پڑھی وہ ایک زنا اور اسلام چاہتا ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے، اور ہر باپ ذمہ داریاں پوری کرنے کا شوق بھی رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ زنا کی سخت سزا ہے تو اس کے لیے شرائط بھی بہت سخت ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کسی دوسرے کے اوپر ایسی تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر چار گواہ ثابت نہ کیے تو اس کے اوپر پھر خود 80 کوڑے کھانے کو تیار ہو جائے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کو اگر ایسی برائی میں ملوث دیکھ لے تو کیا کرے، چلیں باہر والوں سے ہمیں کیا لینا، لیکن گھر میں تو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، اس پہ ہم نے لیان کا اصول پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ حضرت عائشہ پہ جب یہ تہمت لگی تو ایک مہینے تک مدینہ کی فضا کتنی ہی آلودہ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک بہت ہی تکلیف کا وقت تھا۔ اس سے پھر کچھ ادب سکھائے گئے، کسی بھی معاشرے میں اسکینڈلس نہ اٹھاؤ، دوسروں کی ٹو نہ لو اور اپنی فکر کرو۔ اس کے بعد سد ذرائع زنا، کیا مینس یوز کیے جائیں کہ یہ برائی خود دم توڑ دے، اس میں بھی تک ہم دو پڑھ چکے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ بلا تکلف کسی کے گھروں میں بلا اجازت ان کی خوشی کے بغیر نہ داخل ہو، کیونکہ بہت سارے کام بے تکلفی کے نام پہ قریب رہنے والے لوگوں میں ہونے لگتے ہیں، خاص طور پہ قیامت کے قریب تو محرم رشتوں میں بھی زنا کی باتیں کی جائیں گی۔ اور دوسری چیز ہم نے اس میں پڑھی، عورت اور مرد کے حجاب اور غصے بسر کی باتیں۔ جب کسی بھی سوسائٹی میں آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیں گے تو دھواں تو اٹھے گا، اور یہی دھواں بعد میں غبار بن کے نسلوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اب ہم تیسرا سد ذرائع دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ کنوارے لوگوں کے نکاح کر دو، رانڈ کے نکاح کر دو، بیواؤں کے نکاح کر دو۔ یاد رکھیے کہ اکیلی ذات اللہ کی ہے، قل ھو اللہ احد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ رہے، لہٰذا جب کوئی لڑکا اور لڑکی بلوغت کے قریب پہنچ گئے اور یہ جذبے بیدار ہونے لگے، تو اس سے پہلے کہ وہ ادھر ادھر منہ ماریں اور اپنے آپ کو گناہ گار کریں، ماں باپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض دفعہ سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی شادی ہوئی لیکن نہیں نبھی، طلاق ہو گئی، اس صورت میں بھی یہی حکم ہے نکاح ثانی کا۔ تیسرا گروہ وہ کہ جن کے شوہر یا بیویوں کا انتقال ہو جائے، جس کو ہم بیوہ یا رانڈ کہتے ہیں، کسی کو بھی الگ نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی، تین باتوں میں جلدی کرنا، فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن میں، اور تیسری بات کہ جب کوئی اکیلا رہ جائے تو اس کے نکاح ثانی میں۔ حقیقت یہ کہ آج ہم مسلم کلچر میں ایک یہ بھی بہت بڑا ڈرا بیک دیکھتے ہیں، صرف لوگوں کے ڈر سے، کبھی لوگوں کی باتوں کا خوف، کبھی کچھ کبھی کچھ، ہم جوان بیواؤں کو ساری زندگی دوسری شادی سے دور رکھتے ہیں اور کچھ اسی قسم کی باتیں۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان چوری پکڑی۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ بیچارہ تو شاید 1.5 سال کی عمر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ چھوٹے سے بچے سے کہ کھڑے ہو کے دکھاؤ، وہ کھڑا ہو کے دکھا دے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے آج لڑکوں کے ماں باپ کا بھی، اور خاص طور پہ اس میں کہوں گی لڑکیوں کے ماں باپ۔ لڑکا کیا کرتا ہے، کتنی جاب ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، میری بیٹی کو الگ رکھے گا۔ اب آپ دیکھیے 25-26 سال کے لڑکے کو آپ بیٹی دے رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ 50-60 سال کی عمر جیسے سیٹھ صاحب جتنا دولت مند ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تدریج کے ساتھ سب کچھ آ جاتا ہے، تو بغیر وجہ کے شادیوں کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہاں تو یہ بتا دیا کہ اگر غربت ہے نا تو دونوں کو ایک گھر میں اکٹھا کر دو، دونوں کا رزق جمع ہوگا، اللہ مال میں برکت دے گا۔ بخاری کی روایت ہے 1905، آپ نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ لازمی طور پر روزے رکھے۔ تو نفلی روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ بلا وجہ گناہ کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کو بھوک لگی ہے، تو تھوڑی دیر تو آپ صبر کر لیں گے، بہت زیادہ دیر صبر کرنا پڑے گا تو سر میں درد شروع ہو جائے گا. بھوک آپ کو ابھی لگی اور کھانا آپ کو 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی آفر کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو اسلام یہی چاہتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ کی ضرورت تھی، دودھ دے دیا، دانت نہیں دیے، ماں پہ رحم کیا، تھوڑا سا بچہ دودھ کھانے پینے کے قابل ہوا، ایک ایک کر کے دانت آ گئے. ذرا سا بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر پہ ہوتا ہے تو ٹھوس غذا ملتی ہے. اسی طرح بلوغت کے ساتھ کچھ ذاتی ضروریات، کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہمارے جسم کے اندر اللہ نے سسٹم رکھا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. باہر کا ماحول تو اتنا زیادہ ٹیمپٹنگ ہو کہ ہر وقت یہی جذبات اور یہی 2-3 لفظ سب کے کانوں میں پڑیں، کہیں لو ہے تو کہیں رومانس ہے تو کہیں سیکس ہے. تو شادی کے حال میں یہ ہے کہ 30-30 سال تک شادیاں نہ ہوں. تو یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج امت مسلمہ کے نسلوں کے بگاڑ کی. اور خاص طور پہ پھر ایک یہ ایشو کہ بچے پیدا نہیں کرنے، شادی بھی ہوگی پھر بھی بچے نہیں چاہیے، اور بچوں کا نہ ہونا اپنے اختیار میں رکھ لینا. تو حدیث سن لیجیے، ابو داؤد میں 2050، آپ نے فرمایا زیادہ اولاد جن سے ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرو. یعنی کچھ خاندان مشہور ہوتے ہیں کہ جن کی عورتوں کے بہت بچے ہوتے ہیں، تو وہاں نکاح کیا کرو تاکہ نسل بڑھے. میں تمہارے ساتھ اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ کچے گرے ہوئے بچے کی گنتی کے ساتھ بھی، یعنی جو بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، مس کیریجز ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ ان کو بھی اپنی امت میں کاؤنٹ کریں گے. تو لہٰذا ایسی باتوں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے حکم پہ رکھنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں اس میں نہیں رکھنی چاہیے. پھر فرمایا اب شادی ہو ہی نہیں رہی، ماں باپ نہیں کرتے یا کوئی دیتا نہیں لیتا نہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں. یعنی کسی لڑکی اور لڑکے کے لیے پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو رہی تو ناجائز طریقے اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. مدینہ میں ایک منافق شخص بڑا ہی معروف اور مشہور ہے، اس صورت میں دوسری بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، عبداللہ بن ابی. اس کا پیشہ کیا تھا کہ عورتوں سے پروسٹیٹیوشن کرواتا، طوائفیں بنواتا، گانے گلواتے اور اس طرح کے کام کرا کر اس کی کمائی کھاتا. ان آیتوں میں اللہ نے اس کو بنیاد بنا کر معاشرے کے گرے پڑے طبقے، جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، گئے گزرے دور میں بھی ایسی عورت جس کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگ جائے اس کو لوگ عزت نہیں دیں گے، اس کا بھی تذکرہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو عورت یہ کام کرے وہ تو بے عزت ہے، وہ تو کوٹھے والی ہے، وہ تو بہت ہی نیچ ہے، لیکن جو ان کو نچواتے بلاتے ان کے ساتھ اپنے شغل کرتے وہ کیسے عزت والے ہو گئے. یاد رکھیے، یہ بھی ایک معاشرے کا بہت ڈرا بیک ہے. آج بھی اگر ہم اپنے اس ملک میں بھی دیکھیں تو کئی ایسی مجبور عورتیں ہوں گی، کہیں سے بکتی بکاتی، کہیں اغوا ہو گئیں، کوئی جوانی میں غلط دوستیاں ہو گئیں، اور آج وہ ایسی ایسی جگہوں پہ بٹھا دی گئیں کہ جہاں پھر اب وہ نکل نہیں سکتی. اسلام سب سے زیادہ ہیومن رائٹس دیتا ہے، ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک باعزت زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتا ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے کی والی آیات تمہارے پاس بھیج دیں، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہ ہے اصل میں سورت نور. اللہ سبحان تعالیٰ کے 99 نیمز تو اکثر ہی لوگوں کو یاد ہوں گے، انہی میں سے ایک نام ہے النور. نور کیا ہوتا ہے؟ ابھی ساری لائٹس بند کر دوں تو آپ کو سمجھ آئے گا. روشنی. جب روشنی ہوتی ہے تو چیزیں اپنی اصل کے ساتھ دکھتی ہیں. سورج کو روشنی کس نے دی؟ چاند کو روشنی کس نے دی؟ اور اسی طرح سے نور مانوی، ہدایت کا نور، یعنی دنیا میں ہر اچھی چیز، ہر روشن چیز کا منبع و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نہ ہوتا تو دنیا میں روشنی نہ ہوتی. سنیے گا اس آیت کو، بہت ہی پیاری آیت ہے اور مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. فرمایا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جس جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا چاہتا ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے اس کو آگ نہ لگے، اسی طرح روشنی پر روشنی. نور و نلا نور، بڑکنے بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، انت قیم السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کو تھامنے والے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، ولک الحمد، اور آپ کے لیے تعریف ہے، انت نور السماوات والارض، آپ زمین و آسمان کے نور ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1120۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو پانے کا تھوڑا سا اس کا اندازہ سمجھیے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، محبت کا ایک ہلکا سا چراغ جلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان 18 پاروں میں آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جل گیا۔ اگر آپ اس چراغ کو یہیں چھوڑ دیں گے تو عید کے بعد یہ بجھ جائے گا۔ جس طرح چراغ جلانے کے بعد اس میں مستقل تیل ڈالنا پڑتا ہے، اسی طرح یہاں جو تیل کی بات ہوئی تھی، زیتون کا تیل، یہ علم کا تیل ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو کئی جگہ پہ پانی، بارش اور اسی طرح سے تیل سے بھی تشبیہ دی ہے۔ یہ قرآن جو میں اور آپ روز سن سنا کر جاتے ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے دل میں اللہ کی معرفت ڈال رہا ہے، ہمیں اب احساس ہو رہا ہے۔ اصل بات ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ، ہم سب کے ماں باپ اور بڑوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ۔ انہوں نے بچپن سے ہمیں سادہ قرآن تو پڑھایا، ہماری بسم اللہ بھی ہوئی، ہم مسجدوں میں بھی گئے، قاریہ کے پاس بھی گئے، لیکن اس کے بعد اسکول کی تعلیم کی ایک ایسی بھاگ دوڑ لگ گئی کہ جس نے 15-18 سال تک ہمیں اس ہوش ہی نہ آنے دی۔ ایک بار بھی نہ کسی نے سوچا کہ اس کو اللہ کی ایک کتاب تو پڑھا دوں۔ دنیا کی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن پورا کرنے تک، ایک دفعہ ہم نے گیس کیا تھا سب جمع کر کے، 200 کے قریب کتابیں پڑھتا ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، اور ریفرنسز بکس الگ ہیں، اور یہ کتاب کتنی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اصل یہ کتاب تھی جس نے ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کو نور نلا نور کرنا تھا۔ آپ نے دنیا کی بھی لوگوں کی خدمت کرنی تھی اور آپ نے ان کا روحانی علاج بھی کرنا تھا۔ آپ ہی میں سے ایک ڈاکٹر کی وہ بات یاد آ گئی کہ ان کے پاس دن میں جتنے مریض آتے ہیں اس میں سے شاید 10% تو جسمانی بیمار ہوتے ہیں اور باقی سب روحانی بیمار ہیں، تانے، بغض، بچے نہیں ہو رہے، دوسری شادی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اب قرآن پڑھ کر مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر میں نے یہ پہلے سے پڑھا ہوتا تو میں اور اچھی ڈاکٹر بنتی۔ اور اٹس ٹرو، روحانی معالج ہوتے ہیں نا، اگر وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں تو دوسرے ڈاکٹرز کی بہت ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اس نور سے منور کر دے۔ ایک چھوٹا سا پیار بھرا آپ کو پیغام دوں گی کہ آپ اس نور کو بجھنے نہ دیں، کیونکہ جب دل کی مٹی نرم ہونے کے بعد سوکھتی ہے نا تو پھر ٹھیکری بن جاتی ہے، پھر تو اور زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے انسان۔ اب آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اپنے دل کو اسی طرح گرماتے رہیں، اسی کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور یہاں تک کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ اب یہ نور والے لوگ جن کے اندر ایمان آ گیا، یہ ہوتے کہاں ہیں؟ فرمایا اس کے نور کی طرف ہدایت کرنے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، مسجدوں میں رہنے والے مردوں کی خوبیاں ہیں۔ پہلے تو دعا دوں گی آپ سب کو کہ اللہ آپ کے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، باپوں کو 5 وقت مسجدوں کا عادی کر دے۔ دل اٹک جائیں، جیسے عورتوں کے دل بازاروں میں اٹکے ہوتے ہیں نا، اللہ مردوں کے دل مسجدوں میں اٹکا دیں اور ہمارے دل مدرسوں میں اٹک جائیں۔ احادیث سن لیجئے، بہت پیاری روایات ہیں۔ بخاری کی روایت 450، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہت جگہ سنی ہوگی، تقریباً ہر مسجد کے دروازے کے قریب ہی کہیں دیوار پہ لکھی ہوتی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسجدیں تو بہت ہیں، آج کے دور میں اس امت کو مسجدوں سے زیادہ مدرسے بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے تو ساری زمین مسجد ہے، راہ چلتے جہاں وقت آتا ہے کیا مرد مل کر جماعت نہیں کر سکتے؟ ہم ساری ایک دن اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو مسجد کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن باہر کی 90% مسجدیں 5 وقت نمازوں پہ کھلتی ہیں، 15 منٹ پہلے، 15 منٹ بعد، اور آدھا گھنٹہ نماز کا، اس کے بعد پورا وقت مسجدیں خالی، اور سارا ہفتہ مسجد میں آنے والے انگلیوں پہ گن لیجئے، ہاں جمعے کے دن مسجد دروازے تک بھری ہوتی ہے۔ یہ دین تو اللہ کے نبی نے کہیں نہیں دیا تھا۔ اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں مسجد میں صرف نمازیں ہوں گی، اس کے برعکس آج ضرورت ہے ادارے بنانے کی، تعلیمی ادارے. آپ سوچیے شہر میں کتنے گروسری سٹورز ہیں، کیا اتنے ادارے تعلیم دے رہے ہیں؟ اس شہر میں کتنے فرنیچر سٹورز ہیں، کتنے پیٹرول پمپس ہیں جو ہماری ذاتی ضروریات کو سرو کرتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ہمیں تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے. ہر مسجد ایک تعلیمی ادارہ بن سکتا ہے اگر اس کو اچھی طرح سے مینیج کیا جائے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی بہت پمپ اینڈ شو کی ضرورت نہیں ہوتی، صاف ستھری مسجدیں ادارے ہوں کہ جہاں جا کر احساس ہو کہ واقعی یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے. آپ نے فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے، تم یقیناً مسجدوں کو مزین کرو گے، یعنی سجاؤ گے، منقش کرو گے، نقش و نگار ہوں گے اور رنگ دار کرو گے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا. ابو داؤد کی روایت 448 ہے. اسی طرح 449 روایت ابو داؤد میں ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور نہ کریں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میرے گاؤں کی مسجد میں نے بنائی، میرا مسلک. کئی جگہیں ایسی ہیں دنیا میں، اب یہاں کیا آپ سے رونا رہوں اس چیز کا، ایک چوک ہے اور چاروں طرف ایک ایک چار چار مسجدیں. بھئی ایک چوک میں چار مسجدیں اور بعد میں دور جا کے دیکھیں 20-20 میل تک کوئی مسجد نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں سب نے آنا ہے، ہم بھی بنائیں، اس مسلک کی مسجد، یہ ان کی مسجد، یہ ایک ان کی مسجد. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ چاروں کے ممبر کا اور ان کے جو مائکس ہیں، سپیکرز ہیں، ان کا رخ جمعے کے دن چاروں کے ایک مخالفت پہ ہوتا ہے اور چاروں سے خطبے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے ملک میں بھی آپ صبح دیکھیے کہ اتنی مسجدوں کی آواز آتی ہے. الحمدللہ چونکہ یہاں 99% لوگ مسلمان ہیں، پھر تو یہ مسجدیں بھی تھوڑی ہیں، ہر گلی کے کونے پہ مسجد ہو نو پرابلم، لیکن اختلاف نہیں ہونے چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر ایک دوسرے کو بگاڑ کی اور وہ میری مسجد اور وہ میرے مسئلہ کے، اس سے امت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو قرآن اور سنت پہ ڈال دے اور ہم صرف اور صرف ان المساجد للہ پہ عمل کرتے ہوئے وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. آج کیوں نہیں دل لگتا ہمارے بچوں کا اور ہماری یوتھ کا مسجدوں میں؟ سمپل سی بات ہے، گھر والا گھر نہیں ہوتا نا تو دل نہیں لگتا. چاہے آپ کو وہ کوچیز پہ بٹھائے یا صوفے اور کسی بڑی سے بڑی چیز پہ بٹھائے، 10 کھانے آپ کے آگے کوئی رکھ دے، گھر والا گھر نہ ہو آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. آج مسجدوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ وہاں جا کے نہیں یاد آتا، ہمیں بازاروں میں جا کے کہاں یاد آنا ہے؟ کیونکہ مسجدوں میں تفرقہ بازی ہے، وہاں اختلافی باتیں ہیں، وہاں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہے، وہاں سیاست ہے، تو پھر وہاں لوگوں کا دل نہیں لگتا. اور بہت ہو گیا تو پھر چندے کی باتیں، ڈونیشنز کی باتیں، ان ساری خرافات سے مسجدوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص اللہ کے نبی کے دور میں آیا، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا، کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ دے؟ آپ نے بد دعا دی، آپ نے کہا اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. یہ مسلم کی روایت ہے 569. تو پتہ کیا چلا کہ مسجد کو صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے اور نماز اور عبادات کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اب ایسے خوش نصیب لوگ جن کا دل مسجدوں میں لگ جاتا ہے، ان کی عادت کیا ہوتی ہے، ان کا دل کہاں لگتا ہے، وہ فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور وہ کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دعا دوں گی کہ آپ کے ہمارے سب کے بھائی بیٹے مرد اس سنت کے عادی ہو جائیں. کیا ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی؟ کتنے لوگ ہیں آج جو اذان سن کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے؟ اس ملک کا نصیب کب بدلے گا جب سعودی عرب کی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز پہ سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کر لوگ مسجدوں میں چل پڑیں گے؟ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کر جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ ادھر سونا کیوں برس رہا ہے اور ادھر آئل کیوں ہے، اور اگر وہ اور اچھے ہو جائیں تو پتہ نہیں دنیا میں وہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. ہم خود اپنی کمائیوں میں پڑھ کر اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیتے ہیں. ایسا کون کرے گا جن کو اللہ کا ڈر ہوگا؟ اسی لیے فرمایا وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا دے جانے کی نوبت آ جائے گی. لکھ لیں اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کو یہ سبق دیں، بیٹا تم ماسٹرز کر لو، میڈیکل کے پروفیشن میں چلے جاؤ، تم کیمسٹری پڑھ لو، لیکن تمہاری کامیابی کیا ہے کہ اذان کی آواز سے پہلے تم بے چین ہو جاؤ کہ مجھے کسی نے بلایا. یہ سبق آپ نے دینا اپنے بچوں کو. آپ کہیں گے باپ دیں، باپوں کو بھی دینا چاہیے. سچ بتاؤں، باپ خود اٹھ کے چلے گا نا تو بچے بھی جائیں گے. اور میں ہر اس باپ کو کہوں گی جس کے بیٹے ہیں، دیکھیے بیٹیاں ماؤں کو دیکھتی ہیں نا، بیٹے باپوں کو دیکھتے ہیں. آج تک جو ہوا سو ہو گیا، آج سے اپنے بیٹے کے لیے جائیے. سنائی تھی آپ کو پیچھے حدیثیں چند، کچھ لوگوں کے اعمال بھی بتائے تھے 15ویں پارے کے، بالکل اینڈ پہ وکان ابوہما صالحا، کہ صحابی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ بیٹے میں تیرے لیے نفل پڑھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عبادت کی کمی تیری زندگی میں کوئی مشکلیں آئے. تو بعض دفعہ ہمیں بچوں کو، ہمارے بچوں کی کو چوٹیں لگتی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اسکول سے بری خبر آتی ہے، مان لیجئے کہ ہماری کسی عبادت کی کمی کا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بچے مسجدوں میں لگ جائیں. اور الحمدللہ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، ویسٹ میں رہنے والی یوتھ 80% ان کا دل مسجدوں میں لگ چکا ہے. بوڑھے باپ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ خبریں سننے کے ناطے سے، لیکن جوان بچوں کے دل مسجدوں میں. بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، بڑے بڑے یوتھ گروپس ہیں، بلیو می کہ وہ پوری دنیا میں کوششیں کرتے ہیں. میں یہاں آپ کو لسٹیں بتاؤں، ہر ملک کی لسٹ تیار ہے الحمدللہ. یہی تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جب جوان بیدار ہوتے ہیں پھر اصل میں امت جاگتی ہے. تو اللہ کرے ہمارے بچوں کے دل مسجدوں میں لگ جائیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس کے لیے پھر ہمیں اپنے مسجد کے ماحول کو بھی اچھا کرنا پڑے گا، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، کیونکہ اسکول تو ان کے اتنے ڈیسنٹ قسم کے، اور مسجدوں میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی ہوں. غربت کا احساس نکالیے دین سے. میں تو کہتی ہوں ہم سب اپنے گھر چھوٹے کر لیں، اللہ کے گھر بڑے کر دیں. اپنے گھروں کی کرسیاں میز اٹھائیں، ادھر ٹوٹی پھوٹی رکھ لیں، وہ ساری اچھی کرسیاں جا کر دین کی جگہوں پہ رکھ دیں، پھر دین پنپے گا. کتنا بڑا تضاد ہے آج امت مسلمہ کا. ہمارا لائف سٹائل کوئی دیکھے تو ایسے لگتا ہے دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے، اور ہمارے دین کے اداروں کو، ہماری مسجدوں کو دیکھے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی غربت کی وجہ کیا ہے. جس چیز کی آپ کے دل میں عزت اور قدر ہوتی ہے نا، آپ اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسا سوچنے پہ بھی اجر عطا فرمائے. فرمائے وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب آگے کفر کی مثالیں. پہلے نور کی ایمان کی مثال تھی مومن کی بات، اب کافر کی. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب، یعنی ایسا صحرا جس میں پانی نہیں ہے، وہاں سراب ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ باہر جا کر دیکھیے دور چمکتی ہوئی سڑک، ایسے لگے گا پانی ہے، قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مراج. فرمایا سراب کے پیاسے اس کو پانی سمجھے، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی بڑھ تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکال لے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، اور جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. دونوں مثالوں میں اندھیرے کی باتیں. حقیقت یہ کہ دنیا کی سب سے ڈارک پلیس کافر کا دل ہوتا ہے. ڈپریشن کا اندھیرا اور نا امیدی کا اندھیرا کفر بندے کو سیاہ کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے بنانے والے کو نہیں پہچانا تو باقی کام کیا کرے گا. اب اس کے بعد کائنات کی ہر مخلوق کیسے اللہ کے گنگا رہی ہے. فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. پرندوں کی بات ہے، شاید کبھی ہم نے زندگی میں ان کو بھی سوچا ہو. آئیے ذرا چند چیزیں دیکھیے کہ اللہ نے پرندوں کی فارمیشن کیسے کی ہے. آپ دیکھیے یہ ایک مائنڈ میپ ہے آپ کے سامنے. سب سے آگے ایک پرندہ ہے، پھر دو ہیں، پھر دوسرے وی شیپ میں چلتے ہیں. پرندوں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، انسان کو بھی اتنی عقل ملی بھی ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا. سب سے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ شیئرنگ دا سیم ڈائریکشن اینڈ ورکنگ ایز اے ٹیم، یعنی پرندے ایک طرف جاتے ہیں، ایک ٹیم کی طور پہ کام کرتے ہیں، تو اس سے منزل آسان ہو جاتی ہے، ایئر پریشر کم ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ لیتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیے کہ آپ یہ پرندوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرندہ اس کا رنگ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، دوسری میں دیکھیے جی یہ اورنج کلر کا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک پرندہ تھک جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا پیچھے رہنے لگتا ہے. جو ہی وہ پیچھے رہتا ہے دوسرا ایک اور پرندہ آ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس کے وہ پورا پریزنٹیشن ہے، یہ اس کی چند تصویریں آپ کے لیے شیئر کی ہیں. کیا پتہ چلا؟ کہ ساتھ رہنے سے، یونائٹ رہنے سے کوششیں کم ہو جاتی ہیں اور نتائج زیادہ ملتے ہیں. ٹیم ورک، اس کائنات میں کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ ٹیم ورک کریں، ہر بندہ اپنے ریسورسز استعمال کرے اور اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو سرو کرے. گھر جا کر سوچئے گا میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس کیا نعمت ہے اللہ کی. مجھے لگتا ہے تو ساری تمہارے اپنے ہی پاس ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ رہیں، پھر اکیلے کام نہ کریں. یاد رکھیے، اکیلا ایک، اکیلا دو، گیارہ. ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے. سورت نور میں دو تین بار یہ بات آ گئی کہ تم سب فتوب الی اللہ جمیعا. تو آج حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اور اجتماعی کوششوں کو کرنے کی ضرورت ہے. تو جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لیڈرشپ کا رول بھی آپ کو سمجھ آتا ہے. ایک لیڈر کو فالو کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں رسپیکٹ ہوتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے، اختلافات نہیں ہوتے، اور کسی وقت میں اگر کوئی اختلاف ہو تو ایک شخص کی بات جو ہے وہ حجت بن جاتی ہے. آج ہماری امت کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو لیڈر نہیں مانتے، کیونکہ ہر بندہ خود لیڈر ہے، اپنی جگہ پہ خود انجمن بنے بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو یہ بات ملتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ساتھ رہنے سے کریج ملتا ہے، انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، انسان پروگرس کرتا ہے اور ایک کامن گول کو لینے کے لیے حاصل کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ سب یہاں جتنے لوگ ہیں، آپ سب کیسے اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ اتنے لوگ اگر کسی ٹرین اسٹیشن پہ ہو تو کتنا شور ہو. فطری بات ہے، انسان کو خود نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں نہیں بول رہا، بس یہ میرا بچہ نہیں ہل رہا، میرا فون کچھ نہیں کرتا. اب اتنے لوگوں کے فون ہلیں اور جلیں اور آپ کچھ کریں، کتنا ہوگا؟ تو ادھر ایک ٹیم دکھ رہی ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو اپنی قربانیاں دے کر ڈسپلن پہ ڈیوٹی دیتے ہیں. اگر وہ یہ نہ قربانی دیں تو آپ اور میں کبھی بھی اتنے سکون سے نہ بڑھ سکیں. بس اس ہال کو آپ ایک پورے بڑے شہر اور ملک پہ پھیلا لیں. آج اگر امت مسلمہ اس طریقے سے دین کے کاموں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائے تو انشاءاللہ ہمارا دین تو پہلے ہی بہت کامیابیوں والا دین ہے. پھر اسی طرح سے یہ دیکھیں، ایک دوسرے کے پیچھے رہتے ہیں. ذرا سا کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو رحما بھائی نہ ہوں، یہ بھی پرندوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میں نہیں پیچھے رہنا، وہ پیچھے رہ جائے. تو ہمیشہ یاد رکھے دکھ سکھ کے ساتھ ہی رہے. ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ ٹیم ورک کیجئے، ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، بٹ اسٹے ٹوگیدر. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آپ سے کوئی اختلاف نہ ہو یا آپ کو نہ. اب یہ دیکھیے آخری پکچر میں ایک کالا پرندہ ہے، ایک اورنج ہے، ایک ریڈ ہے، ایک پرپل ہے، پھر آگے ریڈ ہے، تو کیا ہوا، کتنے پیارے لگ رہے ہیں. تو ڈائیورسٹی تو اور خوبصورتی ہوتی ہے. تو لوگوں سے کٹنے مرنے کی بجائے میں نہیں رہ سکتی، میں اکیلی ٹھیک ہوں، آپ ختم ہو جائیں گے. آپ سے جو تھوڑا بہت کام اللہ لے رہا ہے وہ آپ کی ساتھ مل کے دوسروں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی سیکھنے والا بنا دے. پھر فرمایا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اب ایک دوسری مثال ٹیم ورک کی، کائنات میں بادل، سب کا دل کر رہا ہے نا بارش ہو. بارش کیسے ہوتی ہے یہ سنیے غزل عنایتوں میں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھر وہی کرتا ہے. اس میں ایک سبق آنکھوں والوں کے لیے، کیا پتہ چلا. آپ دیکھیے کائنات کی کتنی چیزیں بادل بنانے میں ملوث ہیں. اپنا سائنس کا سبق یاد کر لیں، مجھے بھی وہی یاد آ رہا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے سمندر، سمندر سے بہرات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، کنڈینس ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہاں کثیف ہوتے ہیں، پھر ہوائیں آتی ہیں تو اس کو لے کر جاتی ہیں. کہاں لے کر جاتی ہیں؟ جہاں پہ بادلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو ہر بادل اپنے سمندر پہ برس کا اور ہی زیادہ طوفان ڈال دے. اب اتنا سارا کچھ اکٹھا ہوتا ہے، پھر کہیں انسانیت کو بارش ملتی ہے. اسی کو مثال سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کا یہ دین بھی ایسے ہی نہیں پھیلتا. ہمارے اسلاف، خاص طور پہ صحابہ کرام اور بعد میں ان کے شاگرد، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا. سارے ہی مدینہ میں بیٹھے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ روتے اور جالیوں کو چومتے اور مدینہ نہ چھوڑوں. تو یاد رکھیے یہ دنیا میں اسلام نہ تھا. اللہ کے نبی نے اپنی دنیا سے جانے سے تقریباً 3 مہینے پہلے حجت الوداع کے موقع پہ خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں، تم میں سے جس تک بات پہنچ گئی ہے اب وہ وہاں تک پہنچائے جہاں تک بات نہیں پہنچی، کیونکہ ہم سب امت دعوت بھی ہیں اور امت مدعو بھی ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی کی سیکھ بات پہ عمل کیا، اور آپ کو پتہ کہ آپ کی وفات مدینہ والوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہسٹری میں سب سے روشن خوبصورت چمکتا ہوا دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے. طلعہ و بدر و علینہ کے ترانے آپ نے بھی سنے ہوں گے. لیکن کہتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے سیاہ اور دکھی دن اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا. مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی تھیں اور ایسے لگتا تھا کہ اب ہم نہیں پنپیں گے. اس کے باوجود بھی صحابہ نے مقصد نہیں چھوڑا. جس مشن اور مقصد پہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے, آپ کے بعد صحابہ مدینہ سے نکلتے گئے, پوری دنیا میں کوچ کیا, اپنے اخلاق سے دین پھیلایا. کوئی ایران گیا تو کوئی عراق گیا. ہر صحابی ایک پھولوں کی کا کہہ لیجئے کہ گچھا تھا یا ایک پھولوں کی ڈالی تھی, جدھر گیا خوشبو دے رہی. ہر صحابی جو تھا وہ ایک روشنی کا مینارہ بنا. اور چند سالوں میں حضرت عمر فاروق کے 10 سال کے اندر اسلام کہاں بڑی بڑی طاقتوں کے پاس پہنچ گیا. آج بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف بیٹھ کر محبت بھری نعتیں پڑھتے ہیں, اگر عملی طور پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے چل پڑیں, انشاءاللہ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کفر پہ مرنے سے بچ جائیں گے. کبھی بیٹھ کر آنسو بہائیں دو اس شخص کے لیے کہ جو 70-80 سال کی عمر کا ہو کر دنیا سے چلا گیا لیکن اللہ کو نہیں مانا. اس کی وجہ آج ہم مسلمانوں کی بے عملی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اس کے لیے دنیا میں پھیلنے والا الگ بنا دے, اور اللہ ہمارا حصہ اس میں ڈال لے. اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر, کوئی 4 ٹانگوں پر, اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. مختلف مخلوقات اور انسان کی زندگی میں یہ سارے ہی وقت آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بچہ پہلے ہاتھوں پاؤں چاروں پہ چلتا ہے, پھر پیٹ پہ رینگتا ہے, پھر اس کے بعد کھڑا بھی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ میں ہر صورت تیار کرتا ہوں, میرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. کتنا پیارا صورت نور کا سفر ہے. اس وقت تو ہم ساری کائنات کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں, بیچ میں معاشرتی احکامات ہیں, اب تھوڑی سی ایمان کی باتیں. فرمایا یہ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ مڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو ایک فریق کترا جاتا ہے. منافق کی یہ علامت ہے, عملی زندگی میں وہ سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. باتیں بڑی پیاری کرتا ہے, اور کبھی اگر اپنے فائدے کی بات ہو تو کیا کرتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. بہت بڑی بات کہہ دی گئی ان دو آیتوں میں. 3 باتیں ہیں. ایک شخص خود کو مسلمان کہے اور پھر دین پہ عمل نہ کرے, رسول کا طرز زندگی اس کو اچھا نہ لگے, رسول کا شادی بیاہ کا طریقہ, مرنے جینے کا طریقہ نہ آئے, اس کی وجہ یا تو منافقت ہوتی ہے یا شک ہوتا ہے, یا وہ لگتے ہیں کہ ہمارا دین بہت زیادہ ریجڈ ہے, ظلم ہے ہمارے اوپر. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھے اور اس کو نہ مانے. اس کے برعکس ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. دعا کریں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے. سمینا و اطعنا. اور یہاں سے اس کا نقطۂ آغاز کریں. اس جگہ بیٹھے بیٹھے چپکے چپکے اللہ سے باتیں کیا کریں. جو بات سنیں, جو بات کانوں میں پڑھیں, کہا کرے اللہ جی میں کروں گی, نماز کا حکم کروں گی, زکوٰۃ کا حکم, ٹھیک ہے اللہ جی. جیسے آپ کے بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کا نام لے, سمینا ادھر آؤ, تو آپ ایک دم کہ جی, اس طرح آواز نمایاں ہو جانا چاہیے یا ایو اللہ زینا آمنو کی آیت سن کر. پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر جب فوراً جواب دینے اور لبائی کہنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اللہ بھی آپ کی دعائیں کتنی سنے گا. اللہ تو آپ سے زیادہ پھر آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں. دیکھیے باتوں کے دھنی, باتیں بڑی پیاری کرتے تھے. کیا آپ حکم تو دیں, ہم تو گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. اچھا, ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال خوب معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یاد رکھیے، باتیں بڑی پیاری ہیں، اور کبھی کوئی نعت، خوبصورت سی نعت ہو، بہت پیاری نعتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتا، اتنے حسین لفظ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے، کبھی لوگوں کو وہ پڑھتے اور بعد میں پھر عملی زندگی میں اس سے الٹ کرتے دیکھیں تو آپ کو یقین آ جائے گا ان آیتوں کا۔ صرف باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا دن بیٹھ کر آپ باتیں کر کے آپ اپنے گھر کے کسی بڑے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ عملی طور پہ اس کی بات نہیں مانیں گی اور اس کی عزت نہیں کریں گی تو وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ صرف باتیں کر کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کے ساتھ خوش کرنے والا بنا دے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب جان لو کہ رسول پر صرف فرض کا بار رکھا گیا ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ جو بچہ ماں کی بات مانتا ہے بالآخر فائدہ بچے کو ہی ہوتا ہے نا، ماں کا کیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل کرتا ہے دل کھول کے، دل پھاڑ کے لوگوں کو دکھائے انسان کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے زندگی میں ہی خیر ہے۔ آج انسانیت چاند پہ پہنچ گئی، امریکہ چلی گئی، کینیڈا چلی گئی، آپ کہتے ہیں آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے بڑے خوش ہو جائیں گے، میں نے وہاں کے لوگوں کو روتے دھوتے دیکھا ہے۔ صرف وہ لوگ خوش ہیں جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ وہ تو پاکستان کے کسی گاؤں میں بجلی نہیں آتی تو نہ صحیح، مکھیاں ہیں تو ہونے دیجیے، مچھر ہیں تو ہونے دیجیے، وہ خوش ہیں۔ کیوں؟ اصل خوشی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں۔ فرمایا ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اب یہ ہے آیت جس کی امید پہ مسلمانوں کو آج سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، وعدہ ہے اللہ کا، اور یاد رکھیے اللہ سے سچا وعدے میں کوئی نہیں۔ کیا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور وہ ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعنی جیسے حضرت عمر کے دور میں سکون تھا، آپ کہتے ہیں کہ لوگ مال لے کر پھرتے تھے اور کوئی مال وصول کرنے والا نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، اتنی دولت تھی اور اتنا پیارا اسلام کا نظام تھا۔ جب یاد رکھیے لوگ زکوٰۃ وقت پہ دیں گے، صدقات کا رواج ہوگا، سود کو سرے سے ختم کر دیں، پوری دنیا میں مال ہوگا، لوگوں کے پاس اتنا مال تھا کہ کوئی غریب ہی نہیں رہا ان حکمرانوں کے دور میں۔ تو ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھے اپنے دور کے، لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال جمع ہو گیا، کیا کرے؟ کہنے لگا غریبوں میں بانٹ دیں۔ کہا بادشاہ سلامت، ملک میں غریب ہی کوئی نہیں۔ کہا اچھا جاؤ جیل کے قیدیوں میں بانٹ دو، کہا ان کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کہا جاؤ پھر ادھر ادھر، ہر مد میں کہتے کہ، اور جو مال تھے کہنے لگے ضرورت ہی نہیں۔ کہا اچھا جاؤ پھر اس مال کا دانہ خریدو اور جا کے پہاڑوں پہ ڈال دو، پرندے کھا جائیں گے۔ آپ ذرا اس کو سوچیے، اور آج مسلمانوں کی غربت، آج ہم مسلمان کیوں غریب ہیں کبھی آپ نے سوچا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مسلمانوں، آج کے مسلمانوں، 2018 کے مسلمانوں، اگر آج تم دوبارہ انہی خلفاء اور انہی مسلمانوں کی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرو، تمہارے اس ملک میں بھی کوئی ایک غریب نہیں ہوگا۔ ذرا سا خواب تو دیکھیں، اور واللہ ہی یہ خواب اتنا آسان ہے پورا ہونا، صرف 3 سال، 2 یا 3 سال کے اندر اس پاکستان میں ایک بیگر نہیں رہے گا، واللہ ہی کوئی ایک غریب نہیں رہے گا، کسی کا گھر کچا نہیں رہے گا، کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، کوئی خودکشی نہیں کرے گا۔ شرط دے کے کریں کیا؟ آئیے سنیے ایجنڈا، اپنے اس پیارے ملک اور اس پیاری دنیا اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو، کیا کرو؟ بس وہ میری بندگی کرے، ایاک نعبد، رب کے بندے بننا ہے، نفس کے نہیں، معاشرے کے نہیں، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ساری شرک کی اماجگاہیں ختم کر دیجئے، ہر وہ جگہ جہاں سے لوگوں کو ہلکی سی بھی امید ہے نا کہ ادھر سے کچھ مل جائے گا، جا کے اس کو ختم کر دیں، یہ دوسرا کام۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تیسرا کام، نماز قائم کرو۔ آپ اس ملک میں نمازوں کو نافذ کریں، لیکن یاد رکھیں یہ حکومت نہیں کرے گی، سوری، ہم کہتے اسلامی حکومت آ جائے، اسلامی شریعت آ جائے۔ ایک دور تھا ہمارے اس ملک میں، ایک صدر صاحب نے کوشش کی تھی کہ نمازوں کے وقت میں مسجدوں میں جانا ہے، لوگ باتھ روم میں گھس جاتے تھے، سگریٹ نہیں پینا، لوگ باتھ روموں میں بیٹھ بیٹھ کے پیتے تھے. اللہ کے نبی کی خوبی کیا تھی کہ آپ نے لوگوں کا دل بدلا. جب دل بدلا جاتا ہے حکومت کیا کہے گی؟ ان کے تو دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے تھے، اور اگر دلوں پہ نہ لکھا اور کاغذوں پہ لکھ کے قانون بنا دیں تو لوگ سب سے زیادہ مسلمان ہی پہ شریعت کا مذاق کرتے ہیں. آج کوئی غیر مسلم تھوڑی آپ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم خود اڑاتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں. اور پھر زکوٰۃ دو. آج اس ملک میں جتنے امیر لوگ ہیں، میں آپ کو پورے یقین سے بتاؤں، اگر آپ کو میری بات پہ ٹرسٹ ہے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کسی اور سے ریسرچ کر لیں. یہ ایک پرسیپشن ہے، صرف ایک خام خیالی ہے کہ باہر کے ملکوں میں پیسہ زیادہ ہے نا. ہمارے دنوں میں جب میں پہلی دفعہ آج سے کئی سال پہلے امریکہ گئی، مجھے لگے ایئرپورٹ پہ ہوریں کھڑی ہوں گی اور وہاں درختوں پہ نوٹ لگے ہوں گے. لگتا یہی ہے، وہاں کا آسمان سونے کا ہوگا، وہاں کی زمین چاندی کی ہوگی. یہی کانسیپٹ لے کر گئی تھی میں، شاید مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، جتنا پیسہ پاکستان میں ہے اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. آپ سب امیر ہیں، کچا گھر ہے آپ کا، اپنا گھر تو ہے آپ کو، ہر مہینے اس پہ سود کی قسطوں پہ بڑے بڑے رینٹ تو نہیں پڑ رہے. آج یہاں پیسہ زیادہ ہے. ایک کال آتی ہے دین کے کسی کام کی، یقین کریں سب سے زیادہ پاکستان کے لوگ ڈونیشن دینے کو تیار ہیں. وجہ یہ کہ ادھر ہے الحمدللہ، باہر والے تو بیچارے صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جتنا کماتے ہیں جس طرح سے بھی آتا ہے اس سے زیادہ بل آئے ہوتے ہیں. ان حکومتوں کی یہ پالیسی ہے. مثلا کسی ملک میں اگر پے اسکیل بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے پورا پراپر نظام کیا ہوا ہے کہ اینڈ آف دا منتھ ان کا کچھ نہ رہے، تبھی تو وہ ہمارے آگے رہیں گے نا. آپ کے اس ملک میں بہت پیسہ ہے الحمدللہ، اور برکت بھی ہے. اسلام کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، صرف کرنا کیا کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لے، اس میں سے وہ گندی چیزیں نکال دیں، رشوتوں کو ختم کر دیں، جھوٹ چوری فراڈ دھوکہ کہنا کچھ، کرنا کچھ، دکھانا کچھ، لینا کچھ. یہ چند چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، اس کو ایک ایک کر کے نکالیے، آپ کے اس ملک کی خیر کوئی سمیٹ نہیں سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صاف نیت کر دے. اور زکوٰۃ دیں، جس کے سر پہ زکوٰۃ ہے وہ دے گا، ورنہ یاد رکھیے باقی مال میں بھی برکت نہیں ہے. اگلا کام، اور رسول کی اطاعت کرو. ہماری شادیاں رسول کی اطاعت کے مطابق، ہماری مرگ رسول کی اطاعت کے مطابق، ہمارے گھر پہننے اوڑھنے جینا مرنا، یہ پانچ کام بس کر لیجئے. فرمایا امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. اے اللہ، تجھے گواہ بنا کر اس علم کی محفل میں کہتی ہوں کہ اللہ تو ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے. اور یہ کسی حکومت نے نہیں کرنا، سوری، یہ کسی صدر وزیر مشیر کی بات نہیں، یہ آپ نے میں نے اپنے گھر سے شروع کرنا. آپ اپنے چار بچوں کی ذمہ داری لے لیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر ان پہ بات کر لیجئے. جب اتنے گھرانے اس شہر کے سنور جائیں گے، ایک سال کے اندر چھ سات شہر اور سنوریں گے، اس سے اوپر جاتے جائیے، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے. بارش کا وہ پہلا قطرہ بنے جو انسانیت کو سراب کرے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ، تھوڑے سے دن جو لوگوں کے دنیا کے جینے کے رہ گئے ہیں ہمارے سمیت، اس میں ان کو اسلام کی بہار دکھا، ہم سب کو دکھا وہ اسلام کیا تھا جس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس کے بعد کے لوگ جیے، سر اٹھا کے جیتے تھے. لوگ مسلمانوں سے آ کے سیکھتے تھے کہ بتاؤ تمہارے ملکوں میں اتنا چین کیوں ہے، اتنا امن کیوں ہے. آج بھی یہی ہے. کل کی صورت پہ، یہ صورت نور کے جو شروع میں آپ کو چند فگرز میں نے بتائے نہیں ہیں، بلیف میں اتنے آنکھیں کھولنے والے اسٹیٹسٹک ہیں، نام نہیں لیتی کیونکہ کسی ملک یا کسی شخصیت کا نام لینا ہماری پالیسی میں نہیں ہے. اچھی بات ہو تو کہہ دیتے ہیں، کبھی بری نہیں کہتے. اس وقت دنیا میں کرائم ریٹ جس ملک میں، میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کی چیخ نکل جائے، جدھر جانے کے لیے گھر بیچنے کو تیار ہیں، ایڑیاں اچھال اچھال کے بیویوں کے زیور بیچ کے کہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں نسلیں سنور جائیں گی، سب سے زیادہ کرائم ریٹ وہاں ہے. اور اسی طرح سو آن. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی ہیں. یہاں سب کچھ ہے، اتنا پیارا ملک اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے، اور دنیا کا ہر ملک، میں صرف پاکستان کے لیے بات نہیں کہتی، آپ جہاں بھی موجود ہیں وہاں کی خیر سمیٹیں، آپ لوگوں کو سرو کریں. اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ، خیر وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں موضوع پلٹ رہا ہے، ہم تلاوت تھوڑی سی سنیں گے ان آیات کی. کافی دیر سے دیکھیے کہ بیچ میں اخلاقی باتیں، اب دوبارہ بات ادھر پلٹے گی جدھر سے سورت نور کا مضمون چلا تھا کہ گھروں میں آنے جانے کے داخلے کے کچھ آداب ہیں. پہلے بات جو ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ اجازت لیں. اب گھر میں رہتے ہوئے بچے، ملازم ایک کے کمرے سے دوسرے کے کمرے میں جائیں یا پھر گھر میں ماں باپ ہیں تو ان کے کمرے میں بچوں کے جانے کے کیا آداب ہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن پہلے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. کون سے اوقات؟ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے ہلکے کر لیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کا پردہ رہے. دیکھیے، ماں باپ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. اب انسان اگر اپنے بے تکلفی میں کوئی ایسی بات بچوں کے سامنے کر دے جس سے بچوں کے دل میں ماں باپ کی عزت کم ہو جائے، یا بچے اس طرح بے تکلف ماں باپ کے کمرے میں آ جا جائیں، تو اس سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے دور ہو. تو اس میں ایک چھوٹا سا اشارہ بھی ہے کہ جس گھر میں بچے ہوں شوہر بیوی کو بہت نپے تلے رہنا چاہیے، اور بچوں کو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو بھی دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی عادت ہونی چاہیے. بعض دفعہ ہمارے یہاں بے تکلفی میں دروازہ جھٹ سے کھول کر کوئی اندر آتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کے ذہنوں میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح کرتی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز جو ابھی تک نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ بوڑھی ہوتی ہوئی عورتیں، ان کے لیے اسلام نے لباس اور حجاب کی کیا پابندیاں رکھی. فرمایا، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے، کون سی عورت بڑھاپے میں پردہ ہٹائے گی؟ برقع پہنتی تھی تو چلو چادر پہ آ جائے گی، بہت بھاری موٹی چادر تھی تو پتلی کرے گی جو جوانی میں پہنتی تھی. کتنا بڑا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت جس میں کشش ہے وہ دوسرے مردوں کی شہوت کا ذریعہ نہ بنے. آپ دیکھیے کہ آپ کھانا کسی کے گھر بھیجیں، چلیں آج کل افطاریوں میں بھیجتے ہیں، کھلا ٹرے میں رکھ کر سجا کر بھیجیں، کھائے گا کوئی؟ باہر سے مٹی بھی پڑے گی، مکھیاں بھی ہوں گی. کھانے کو تو ہم کورٹ بھیجتے ہیں، اس کے اوپر ہم ونیر چڑھاتے ہیں، تو ایک عورت میں بھی تو کشش ہے نا. جب عورت کھل کے باہر آتی ہے، یاد رکھیے مردوں کی شہوت بڑھتی ہے. یہ اللہ نے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش ڈالی ہے، تو جس جگہ دکھانے سے کچھ ملنا ہے وہاں دکھا لو، اور جہاں دکھانے سے نہیں ملنا ان کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ صرف ایک چھوٹا سا حکم اگر عورت کو سمجھ آ جائے تو بات اس سے بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنا دے. پھر ساتھ مل کر کھانے کے کچھ آداب. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اتنے پیارے رشتوں کا نام قرآن کے اندر آنے سے آپ کو کیسا لگا؟ تو پھر اپنے انہی سارے رشتوں کے لیے دعا کریں. کھانا تو ہم کھا سکتے ہیں ان کے گھروں سے. آپ کو اللہ نے پوری اجازت دی ہے تو ہم سب اپنے ان رشتوں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہماری نانیوں کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ہماری بہنوں کو بخش دے، ہمارے چچاؤں پہ رحم کر دے، اللہ ہماری پھوپھیوں کو بخش دے، ہمارے ماموں کو بخش دے، ہماری خالاؤں کو بخش دے، اور ہمارے ان تمام دوستوں کو جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اور یہ ساری دعائیں ان کے گھر والوں کو بھی لگا دے. یہ ہمارا دین کٹ کے نہیں رہنے دیتا. اور آپ سوچیے جو بچہ زنا سے پیدا ہو اس کو تو آدھے رشتے ہی نہیں ملے اس میں سے. تو اسلام کا یہ معاشرتی نظام بڑا خوبصورت ہے. آج لوگ اس پہ رش کرتے ہیں. یاد رکھیے وہ معاشرے جو آج دنیا کے عروج پہ ہیں لیکن اندر سے خاندانی سسٹم ان کا اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ کسی وقت بھی وہ کلیپ کر جائیں گے. جیسے ایک عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے نا تو خون کے رشتے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے ان سارے رشتوں تک اللہ کی بات پہنچانے کی نیت کریں؟ چھوٹا سا کام دے دوں؟ ہاں آپ کہیں گے یہاں تو کھانے پینے کی باتیں تھیں. دیکھیے کھانوں میں سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ روح کا کھانا. اس وقت کھا رہے ہیں نا، بھوک تو نہیں لگی ہوئی، سکون ملتا ہے نا. تو پھر اپنے ان سارے پیارے رشتوں تک پہنچائیں اس پیغام کو. اس شہر میں رہتے ہیں تو ساتھ لے کر آئیں. کس کس کے رہتے ہیں رشتے دار؟ ذرا ہاتھ تو کھڑے کریں. چلیں کل اور کرسیاں لگوا دیں، کوئی 200-300 ہے لے کے آئیں گے. آج جا کر کریں کہ پپھو میں نے تو آپ کو لے کے جانا ہے، خالہ میں تو آپ کے بغیر جاؤں گی نہیں، اور ممانی اور بہن اور بہن اور دوستیں تو بہت ساری ہیں نا، لے کے تو آئیے. ایک دن کے آپ کے کہنے پہ نہیں آ سکتے تو پھر میں نہیں مانتی کہ ان کو آپ سے پیار ہے. ہاں کوشش کر کے دیکھیں. اور جن کے باہر ہیں وہ کیا کریں؟ آپ ان کو واٹس ایپ پہ ڈالیں، ان کو آن لائن لنکس دے دیجئے، کوشش کریں. دیکھیں ان کو کہہ دیں ہم پہ فرض ہے، ہم نے کرنا ہے، آپ آئیں نہ آئیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے. یہ چاہت تو رکھ کے دیکھیے. بہت پیارے وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو پہلے محبت تھی آپ کی ان سے، اس محبت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ ہمارا ایک اچھا سا تعلق اب بن گیا ہے. اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب گھروں میں داخل ہونے کا ایک ادب فرمائے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. اس بات پہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی، یعنی پیٹ نہیں بھرتا، یا کھاتے بھی ہیں تو بیمار ہیں. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3764 کی. یہ بھی ایک ہماری روایت ہوتی تھی، کھانا نہیں ملے گا جب تک ابو نہیں آتے. باپ کے آنے کا انتظار ہوتا تھا، بچے سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، نہیں ابو کے ساتھ کھائیں گے. اب ہر بچے کا اسکیڈول ایسا بدل گیا اور ماشاءاللہ سارا دن ہی کھانا پینا چلتا ہے. اب اکثر گھروں میں کھانا ساتھ نہیں کھایا جاتا. اس کا اہتمام کیجئے، اس سے بھی برکت ہوتی ہے. اور دیکھیں کھانا کھانے کا ٹائم ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں گھر والے قریب ہوتے ہیں، کوئی دن بھر کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس سے انشاءاللہ برکت بھی ملے گی. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے. اللہ ہمیں دل سے نبی کی قدر دے دے. جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت اللہ سے کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. اجتماعی زندگی کے آداب. دین کا کام ہو نہیں سکتا جب تک اجتماعیت نہ ہو، ٹیم ورک ہوتا نہیں. اب ایسے وقت میں ایک شخص جس کو آپ نے بڑا بنا لیا، جو آپ کا ٹیک کیئرر ہے، اگر اس نے آپ کو اجازت نہیں دی اور آپ اس سے پوچھے بغیر چلے جاتے ہیں، ساری ٹیم کی برکت چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں آئے جائے تو اہل مجلس کو سلام کیا کرے، اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کر لیا کرے۔ آخری دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 5208 نمبر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کا اب قصہ ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، ہائے کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے۔ کبھی بھی نہ کہیں، عبداللہ بن ابی جیسے بدنامیوں کے قصے کتنے عام ہو جاتے۔ ہم آج کے دور میں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ہم اس دور کے ان لوگوں سے اچھے ہیں کہ جو نبی کی محفلوں میں بھی آ کر رنگ میں بھنگ ڈالتے تھے۔ اسی پہ کچھ آداب ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے نظریں بچا کر چپکے چپکے محفلوں میں سے کھسک جاتے تھے۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یاد رکھیے گا، دل میں جب محبت نہیں ہوتی نا تو اس کا عمل سے اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ محبت ہمیشہ عمل سے جھلکتی ہے، باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی محبت بھری باتیں نہیں کرتے تھے اگر، لیکن عمل سے دکھاتے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ صرف باتوں کی بات کرتے تھے، ایسے لوگوں کو یہاں ڈرایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، جب وہ روشن ہوئی تو پتنگوں اور پروانوں کا اجتماع ہو گیا۔ آگ کے ارد گرد آ جاتے ہیں نا برساتی کیڑے، وہ دھڑا دھڑ اس میں گرنے لگے۔ اب یہ انہیں ہر چند روک رہا ہے، لیکن وہ ہیں شوق سے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس شخص کے روکنے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تمہاری ہے کہ تم آنکھ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں اپنی باہوں میں لپیٹ لپیٹ کر اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ گھسو، آگ سے بچو، لیکن تم میری نہیں مانتے۔ سوچئے، اور اس آگ میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ بخاری کی روایت 6483 نمبر کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اصل بات اطاعت ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب سورت کے خاتمے کی آیتیں، خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورت نور میں جتنی بھی باتیں تھیں ان سب پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورت نور کے بعد اب سورت فرقان، دونوں کا معنی اگر دیکھیں تو نور روشنی ہے اور فرقان حق اور باطل کا فرق کرنے والی چیز۔ اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے میرے اندر حق اور باطل کا یہ فرق زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم زرا ولا نفعا ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
جزاك الله خير. سورة فرقان بہت ہی پیارے مضمون برکت سے شروع ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جتنی بھی برکتیں ہیں اس کو اگر ہم محسوس کریں تو آپ کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ جب زندگی میں اللہ کا نام آ جاتا ہے تو برکت آتی ہے. آج آپ دیکھیے ہر بندہ وقت کی کمی کا شکار ہے, صحت میں برکت نہیں, رزق میں برکت نہیں, تھوڑے سے پیسوں میں کیا زیادہ میں بھی برکت نہیں. تو یہاں آپ کو مجھے برکتوں کا کانسیپٹ دیا جائے گا اور اس صورت میں برکت کا لفظ بار بار آئے گا. پھر اسی طرح ایمان بالقدر کا ہم بہت زیادہ اس میں قصہ پڑھیں گے, رحمان کا لفظ بہت آئے گا. اس سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کی خیر اور برکت لینے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد نذیر ہونا. اللہ ہمیں بھی اسی کی فکر لگا دے کہ ہم دوسروں کو اللہ کی بات دینے والے بن جائیں. وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. ایمان بالقدر ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, تو اس کے لیے چند باتیں نوٹ کر لیجئے. پہلی بات ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوگا. اور جب ایک انسان ایمان بالقدر پہ پختہ ہو جاتا ہے نا تو دوسروں سے اس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. عموماً ہم اپنی محرومی اور کمیوں کی وجہ دوسروں کو گردانتے ہیں, اس نے یہ رشتہ کرایا اس لیے ہو گیا, اس کے کہنے پہ کاروبار شروع کیا تھا اس لیے نقصان ہو گیا, اس نے کیا. اور ہمارا حال کیا کہ اچھی چیزیں تو ہم ہمیشہ اپنے نام پہ لگاتے ہیں اور بری دوسروں پہ لگانے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ ایمان بالقدر سے انسان کو مستقل اللہ سے اجر کی امید رہتی ہے. ایک انسان بہادر ہو جاتا ہے, اپنی تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے, بے خوف ہو جاتا ہے, موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالقدر کا حامل کر دے. اس کے اوپر ایک لیکچر ہے تقدیر کی حقیقت. بہت کم لوگ اس کی اصل کو جانتے ہیں. اگر موقع ملا تو آپ اس کو سنیے, انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیجیں گے اور جب بھی فرصت ہو آپ اس کو سن سکتے ہیں. اب آگے لوگوں کا حال کیا ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کے اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے وہ کو پھر اٹھا سکتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے. لوگ ان کو پوجتے ہیں جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے. جس شخص نے آپ ہی آپ کھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے, بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. یعنی جن کا دل قرآن سے نہیں جڑتا نا وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ایسی پرانی باتیں بعد 1400 سال پرانی کتاب پڑھنے لگ جائے. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ سورت فرقان میں رسول پر بہت سارے اعتراضات ہیں، یعنی اس سورت کا ایک بنیادی ٹاپک انشاءاللہ پارے کے شروع میں آپ سے شیئر کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت اعتراضات تھے ان لوگوں کو، تو یہاں ایمان بالرسول کی بھی اصل کھول دی گئی. کہتے تھے کہ نبی کو کھانے نہیں کھانے چاہیے، اور دنیا کے کام دھندوں کے لیے، کاروبار کمانے پیسے کے لیے بازاروں میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کہ دیندار بس مسجد میں بیٹھ جائیں، ہاتھ میں تسبیح لے لیں، ہاتھ میں مصلی ہو، ٹوپی ہو، عورتیں ہیں تو وہ بس ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی رہیں، یہ دین نہیں ہے. یاد رکھیے، چلتے پھرتے اللہ کے دین کی خدمت میں آپ جو بھاگتے ہیں، یہ آپ کی عملی تسبیح ہوتی ہے. اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، یہ آپ کی عملی تسبیح ہوتی ہے. تو رسول کے بارے میں یہ گمان آج بھی بہت سارے لوگوں کا ہے کہ دین دوارہ کو کاٹ کر الگ کر دو تاکہ ہمارے رنگ میں بھنگ نہ ڈالیں، مولوی صاحب کو بلائیں صرف اتنی دیر کے لیے جتنی دیر نکاح پڑھانا ہے، اور پھر انہیں کہ آپ جائیے، ہم آپ کو اچھا سا کھانا گھر دے دیں گے، آپ جائیے کیونکہ ہم نے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں جو آپ کی موجودگی میں ہمیں شرم آتی ہے. یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. کبھی رسول نے یہ دعوے کیے تھے؟ یہاں آپ دیکھیے کہ اعتراض براہ اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی کچے گھر میں کیوں رہتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے نہیں بولتے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. بھئی یہ کوئی اعتراض ہے؟ اور اگر نبی کا گھر سونے چاندی کا ہوتا تمہیں اس سے کیا ملتا؟ اصل میں میٹیریلزم. جب انسان بہت مادہ پرست ہو جاتا ہے نا، تو وہ ظاہری چیزوں سے بہت محروم ہوتا ہے. اور ظالم کہتے ہیں، تم لوگ تو ایک سحر زد آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. حقیقت ہے کہ تبارک اللذی، بڑا ببرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور بڑے بڑے محل. یعنی جس اللہ نے دنیا میں اتنا کفار کو دیا، کیا وہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا؟ اور اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آ کے پوچھتا تھا، اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کا گھر سونے کا کر دیں؟ کہا نہیں. اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر کے پاس نہریں بہنے لگیں؟ نہیں. کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور اللہ کا شکر کروں، اور ایک دن روکھی سوکھی کھاؤں تاکہ اس دن صبر کروں. تو یاد رکھیے، دنیا بری نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ سستی آنے لگتی ہے. ہماری زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. کبھی ایک مسئلہ، کبھی دوسرا مسئلہ. تو اللہ کے نبی نے اپنے اختیار سے چھوٹا گھر اور کچا گھر پسند کیا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر کسی کو اللہ نے بڑا گھر دیا تو وہ بے دین ہے، نہیں. پیچھے پڑ چکے ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، دنیا کی بے شمار دولت تھی. حضرت ایوب کے پاس بے شمار دولت تھی. اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، دولت کے خزانے تھے ان کے پاس، لیکن ان کی دولت نے ان کو مقصد سے غافل نہیں کیا. ضرورت یہ کہ ہم اپنی نعمتوں کو استعمال کہاں کرتے ہیں، بس اصل یہ چیز ہے. ہے تو اچھا استعمال کیجیے، نہیں ہے تو اس کا مان نہ کریں. اصل بات یہ کہ یہ لوگ اس گھڑی کو چھٹلا چکے، جو اس گھڑی کو چھٹلا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. مسند ابی یعلیٰ کی روایت ہے 49:20، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے رہتے. ذرا سوچیے، پھر کتنے لوگ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں؟ بہت سارے. آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نبی اور بادشاہ بننے میں، اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا، تو آپ نے بندہ اور نبی بننا پسند کیا. مسند احمد کی روایت ہے 231، تو آپ نے اپنے اختیار سے دنیا کی کمی کو پسند کیا. آگے آگ کی کچھ باتیں، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دستوں پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. تصور میں لائیے، ایک گھڑا ہے اور اس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اور لوگوں کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر اس میں ٹھونس دیا جا رہا ہے. اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی موت نہیں آئے گی. چار دن اللہ کا حکم نہ مانا اور ہمیشہ کی سزا بھگتی، یہ عقل مندی ہے یا ایک دوسرا انجام؟ ان سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا، جن کے اعمال کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. سوچیں، کوئی خواہش سوچیں ادھر، اور اللہ سے کہ اللہ یہ میری جنت میں پوری کرنا، واللہ ہی ممکن ہے. آپ کو اللہ یہ وقت، یہ دن، یہ ٹائم، گھڑی کا ہر چیز یاد دلا دے گا، وہاں وہاں قرآن کلاس میں بیٹھ کر تم نے یہ مانگا تھا، میں تمہیں دیتا ہوں. جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، اور اللہ سے سچا کوئی نہیں وعدوں کو پورا کرنے میں، ذرا سے اس کے بن جائیں، دنیا میں اتنا ملے گا کہ سنبھال نہیں سکتے، آگے کی تو باتیں ہی بات کی ہیں۔ ایک ہماری مسکنسیپشن ہے، وہ بھی دور کر لیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ اچھے کام کر لو تاکہ آخرت بن جائے۔ ہمارے لاشعور میں ایک خیال چھپا ہوا ہے کہ دین پہ آئیں گے نا تو دنیا تو بگڑنی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جانا ہے، چلو پھر آخرت اچھی ہوگی۔ اس کو بگ کراس دیجئے، دین پہ آنے سے پہلے دنیا بنتی ہے، پھر آخرت ملتی ہے۔ سچا دین جہاں آئے گا وہاں کبھی دنیا کی کمی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتی ہوں، آپ میں سے کوئی اس ہال سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے مثلاً اگر یہاں ایک جو دروازہ ہے باہر اس ہال میں، بہت سارے ہیں لیکن ہم مین ڈور کو فوکس کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس ڈور سے بس باہر نکال دے، بس میں نے باہر جانا ہے، میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی جائیے۔ آپ کو یہ ڈور کھول کر باہر جو چھوٹا سا کوریڈور ہے اس میں ڈال دیا جائے، آگے کا ڈور بند کر دیا جائے، اب کیا ہوگا؟ یہ روم بڑا ہے کہ وہ کوریڈور بڑا ہے؟ یہ بڑا ہے نا، وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے جہاں اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اب آپ وہاں گئیں، پھنس گئیں، ہائے دم گھٹ رہا ہے، یہ تو اور تنگ جگہ ہے، ہائے ادھر نہیں، ہائے میں کیا کروں۔ اس کے برعکس آپ میں سے کوئی ایک سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے وہ جو باہر کوریڈور سے بھی باہر مین ڈور ہے اس سے باہر جانا ہے، کیسے لے کے جائیں گے آپ کو؟ یہ ڈور رستے میں خود ہی آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کراس کیے بغیر آپ آگے جائیں۔ تو یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے۔ جو آخرت مانگتا ہے اس کو دنیا کے دروازے سے اللہ خود بخود گزارتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی دوسرے کو مولا بناتے، مگر یہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا کی کثرت بعض دفعہ اللہ کا حکم بھلا دیتی ہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج کے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے، یعنی رسول ہیومنز ہوتے تھے، ان کی وہ ساری ضروریات ہوتی تھی جو ہم انسانوں کی ہوتی تھی۔ آپ ان کو کوئی فرشتے سمجھ لیں یا ما فوق الفطرت سمجھ لیں اور ان کے ساتھ کہانیاں گھڑ لیں، فلاں بابا جی انہوں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، فلاں کبھی سوئے نہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ یاد رکھیے دیندار شعبدہ باز نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ انسان نہیں رہا۔ تو لہٰذا یہاں کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ رسول انسان ہوتے تھے، آپ کی طرح دنیا میں چلتے پھرتے، کماتے کھاتے، بچوں بچیوں کی شادیاں کرتے، اپنے گھر کی ٹیک کیئر کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کا کام کرتے تھے، تم بھی کر سکتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دو سٹریم لائنز بن گئیں، ایک وہ جو دین کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں جو آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ایک دنیا کمانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں بس جو دین کمائے گا وہ دنیا کے لیے بیکار، اور اپوزٹ ایسا نہیں ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ دین کے لیے بھی بھاگ دوڑ کریں اور دنیا کے لیے بھی، اور اللہ آپ کی تھوڑی سی کوششوں میں بہت ساری برکت ڈال دے گا۔ آخری آیت بہت پیاری، بلکہ آیت کا آخری حصہ۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اور جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ شریک ہوتے ہیں، اب نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جینے کا ایک طریقہ، وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ ہر وہ بہن جس کو لگتا ہے کہ کوئی گھر میں رہنے والا اس پہ ظلم کرتا ہے، تانے دیتا ہے، الزام دیتا ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کر لو۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جو دکھ تکلیف آتی ہے نا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. بس اللہ کے لیے صبر کر لیجئے، اللہ آپ کو وہاں کی بھی بہاریں دے گا. تو یہاں پہ پارہ پورا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اس پورے پارے میں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو بھی پارے میں لنکس شیئر کیے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اینڈ پہ ایک لنک ہوتا ہے، آپ خود بھی ویب سائٹ پہ جائیں گے اگر nurulquran.com تو اس لنک پہ پہنچ جائیں گے. جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں اس کو گھر سے آپ سن سکتے ہیں یا بعد میں جا کے سن لیجئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آ پاتے ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ یہ لنکس شیئر کر سکتے ہیں. چلیے اگلے پارے کی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں شروع سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19ویں پارے کا آغاز کریں گے. مجھے ایک دم احساس ہوا کہ 19 یعنی ایک کے ساتھ شروع ہونے والے پاروں کی یہ آخری سیڑھی ہے. کل سے 20ویں پارہ شروع ہو جائے گا اور وہ آخری سیڑھی ہوگی 30ویں تک پہنچنے میں. کتنی جلدی یہ سفر طے ہوا ہے. کس کس کو یہ مشکل لگا، لمبا لگا، بورنگ لگا؟ الحمدللہ ایک بھی گواہی نہیں. اسی طرح آپ کی میری زندگی بھی گزر جائے گی. اللہ تعالی ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے. کتنا ڈرتے تھے لوگ، کیا ہوگا؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. فائدہ ہوا؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت میں سے باقی کا بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور وہ سب ساتھی جو شروع کے پارے مس کر چکے اب کوئی ایک بھی نہ مس کرے. یہ نیت کیجئے، دعا کیجئے، ہر پارا اپنی جگہ ایک خزانہ ہے. تھوڑا سا اس پارے کا تعارف کروا دوں. پچھلے پارے میں ہم نے سورت نور پڑھی، کچھ حصہ سورہ فرقان کا پڑھا اور پوری سورت مومنون پڑھی. ان سب کو پڑھنے کے بعد ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، اور وہ کیا کہ اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لیونگ. اللہ نے جو کچھ جینے کے طریقے سکھائے ہیں اسی میں خیر ہے. یہاں اس پارے میں ہم دیکھیں گے کچھ چیزوں کو. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پارے میں قرآن کی بات ہے اور دوستیاں، کس سے دوستی کی جائے اور کس سے نہ کی جائے. اگر ڈیٹیلز دیکھیں تو تصدیق نبوت کے لیے کچھ شرائط تھی بڑی احمقانہ قسم کی جو کچھ لوگوں نے رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی. فیصلے کے دن کی بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ کی رفعت و عظمت کا تذکرہ ہے، مومنوں کا کردار ہے، اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں عباد الرحمن کی صورت میں، صورت کا اینڈ ہوگا، پھر اسی طرح مومنوں کے اعمال اور اللہ کے انعامات ہیں، پھر قرآن کا تعارف ہے، فرعون اور موسیٰ کا مباحثہ سورت شورا میں کافی ڈیٹیل سے چلے گا، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں، جرت اور ہمت والے کامل ایمان لوگوں کی بات ہے، فرعونیوں کا انجام، ابراہیم علیہ السلام اس پارے میں بھی ہیں، رشک آتا ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام پہ، ہر پارے میں ان کا تذکرہ ایون 30th پارے تک چلے گا، اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ ہمارا ذکر خیر باقی رہے۔ خلیل اللہ کی تعریف، کیوں ان کو اللہ نے خلیل کہا؟ نیک لوگ اور جنت توحید طبقاتی عصبیت سے پاک ہے، یعنی توحید جب آ جاتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے طبقوں کی اور ایک دوسرے کے کا تعصب ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح مؤثر بیانات بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، کب؟ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کا ذکر ہے، یہ مبارک کتاب ہے، اور اسی طرح شیاطین اور جادوگر۔ پورے پارے کا جو مین تھیم اور موضوع ہے وہ کیا ہے؟ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ پس سے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ کیا پتہ چلا؟ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے جتنا بھی وقت نے گنجائش دی۔ 52 آیت سورۃ فرقان کی، کہ آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے۔ پھر اسی طرح عباد الرحمن کی خوبیاں، جس پہ ایک شعر کافی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ شروع کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی مست ہیں اپنی دنیا کی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں، بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ بخدا پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن ویٹ لیس ہوں گی، کچھ وزن نہیں ہوگا ان کا۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن قیامت کے دن دوپہر کا کھانا جنت میں جا کر کھائیں گے، اتنا آسان حساب ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے فیصلے کا دن۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، زمین کے بادشاہ کدھر ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 74:13۔ ذرا سے اس پہ چند سیکنڈ غور تو کریں، کیا مروبیت ہوگی اللہ کی، کیا اس دن اللہ کا جلال ہوگا اور کس طریقے سے لوگ اللہ کے سامنے جھکے پڑ رہے ہوں گے، اور اتنے میں پھر کیا ہوگا؟ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ بری دوستیوں کا انجام۔ اور رسول کہے گا میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تصحیق بنا لیا تھا، یعنی اس کو پکڑ کر چھوڑا ہوا تھا۔ ذرا سا اس پہ غور کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور امید شفاعت کی تھی، لگ یہاں شکایت رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان تمام لوگوں کا شکوہ کریں گے جنہوں نے قرآن کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ قرآن کا نسخہ سر پہ، بیٹی کے سر پہ قرآن، اور سر سے پاؤں تک حال حلیہ قرآن سے مختلف، پوری شادی قرآن کا مذاق، اور جاتے ہی گھر میں لڑکی کو کہتے ہیں آؤ تھوڑا سا قرآن پڑھو۔ یاد رکھیے، جب مسلمان اس قرآن کو ایک مینول آف گائیڈ اور زندگی گزارنے کا نسخہ سمجھے بغیر صرف ایک برکت کی اور وظیفوں کی کتاب بنا لے تو یہ شکایت لگے گی، اور اللہ کے نبی لگائیں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کو ماہر القادری صاحب نے ایک پوئم کی صورت میں بہت ہی خوبصورت طور پہ پیش کیا ہے، جو میرا حال ہے کہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ آج عموماً قرآن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ایک فریاد کرتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس دان غریم و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ اپنا شادی کا قرآن اور اس کا جزدان سوچئے، گوٹا لگا ہوتا ہے اوپر، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ یعنی بہت روتے ہیں سیڈ سانگ سن کر، دکھی ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں، قرآن سن کر نہیں روتے۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قرآن پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بز میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ کتنے لوگ اس فریاد سے اتفاق کرتے ہیں؟ واللہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ، ہم نے اس قرآن کو صرف برکتوں کی کتاب بنا لیا۔ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ان آیات پہ ایک لیکچر ہے، قرآن کو پکڑ کر چھوڑنا، انشاءاللہ اس کو اس لنک پہ ڈالیں گے، اور جو ساتھی لسٹ میں ان کو بھیجا بھی جائے گا۔ آپ صرف اس ایک آیت کی تفسیر سن کے خود اس بات کے گواہ ہو جائیں گے کہ آج تک ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، صرف ہم نے اس کے لفظ پڑھے ہیں، اللہ عمل والا بنا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت پریشر تھا، ہر بندہ آپ کے اوپر باتیں کرنے کو تیار تھا کہ تم کیا ہمارے باپ دادا کے طریقوں کو غلط کہتے ہو، کیا وہ خراب تھے، وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اور یہ ہر اس دور میں ہوگا جب دین کے نام پر باپ دادا کا ایک دین عام ہوتا ہے، اور جب سچا دین آتا ہے تو بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں۔ اسی لیے ان آیتوں میں فرمایا، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں اس لیے ایسا کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہو، اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو خاص ترکیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی۔ اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ جب کبھی تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے دو انداز ہیں، ایک تو آج کل ہم اختیار کر رہے ہیں نا، یہاں بھی یہی بات ہے، مکہ والے کہتے تھے یہ اتنا تھوڑا تھوڑا قرآن کی روز آتا ہے، ایک دم سارا آ جائے۔ اب آپ میں سے کوئی کہ یہ ہم روز کا ایک پارہ کیوں پڑھ رہے ہیں، سارے 30 پارے اکٹھے ہی پڑھ لیں تو کون سنے گا اور کون سنائے گا اور کس کو جذب ہوگا؟ جیسے تیز بارش آتی ہے نا تو ایک دم جو اوپر کی زہری زرخیز مٹی ہوتی ہے نا وہ بھی اتر جاتی ہے، بہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی تھوڑی کر کے بارش رم چھم کر کے برستی ہے، اصل زرخیزی اس سے آتی ہے۔ تو قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنے سے دلوں میں آتا ہے۔ اب ایک طریقہ یہ کہ آپ نے، میں نے انشاءاللہ نیت کی ہوئی ہے یہ 30 دن میں قرآن پاک پورا کرنا ہے، ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، یہ بھی بہت خوب ہے، لیکن میرے حساب سے یہ بھی تیز بارش ہے۔ آپ میں سے جس نے ابھی تک کبھی بھی ایک دفعہ قرآن کو نہیں پڑھا، اس کو لگ رہا ہوگا یہ بہت کچھ پتہ چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے نیت کی اور اللہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور میں آپ کو دعا دوں گی کہ اللہ آپ کو چن لے،
آپ روز کا ایک رکوع پڑھیں گے. یہ دورہ قرآن جتنا یہ 30 دن میں پورا ہوتا ہے. 30 لیسن ہے, ایک ساتھ اس میں آپ ویلکم کا ڈال دیں تو آپ کا اس سال کا جو پورا سلسلہ یہ 31 ڈیز کا ہے. پہلے 34 ڈیز میں ہم کرتے تھے, آپ کے اوپر کچھ خاص ہی نہ آئے تھے کہ 3 دن آپ کے کم ہو گئے, چلیے وہ بھی اچھا ہوا. اس کے بعد ایک اور سفر ہوتا ہے, اس کو ہم سبیل الجنہ کہتے ہیں, تفسیر کا سیٹ کہہ لیتے, اور تفسیر القرآن تقریباً 285 لیسن ہے اس کے. آپ ذرا سوچئے 30 لیسنز کو جب اب 285 میں بدلیں گے تو آپ کو کیا کیا خزانے ملیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا اس قرآن میں ہے کیا. حقیقت ہے کہ اس قرآن میں امتوں کے عروج و زوال کے نسخے ہیں. بس کرنا کیا ہے, نیت کیجئے. جو بھی آپ کرتی ہیں اللہ سے یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ اللہ مجھے کم از کم 285 لیسنز, گھنٹے لگا لیجئے تو آپ اس کو 3 سے 4 سے ضرب دے لیں کہ مجھے 1 سال 1.5 سال کے لیے اس کتاب کے لیے خالص ہونے والا بنا دے. روز کریں گے تو 8 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اگر آپ بیچ میں ایک چھٹی لے لیتے ہیں تو 1 سال میں ختم ہو جائے گا. آپ 2 چھٹیاں لے لیں تو 1.25 سال, 3 لے لیں گے تو 4. یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس قرآن کے لیے چن لے. بہت سارے لوگوں کے کنسرنس پہنچ رہے ہیں, ہائے ہم آگے کیا کریں گے, ہائے ہم کیا کریں گے. تو یہ آپ کی اس قرآن سے محبت کی دلیل ہے. یاد رکھیں یہ قرآن آپ کو اب کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ نہ چھوڑیں اس کو, یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری دن تک اس کتاب سے جڑے رکھے. اور پھر فرمایا, جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راحت درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا, اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. دیکھیے جب بھی قومیں بگڑنے لگتی تھیں اللہ انبیاء کو بھیجتا تھا. آج نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ نبیوں کے ورثہ کو بھیجتا ہے, اور دین کی بات کر کے کسی معاشرے کو اللہ کے عذابوں سے بچائے جانے کی یہ دلیل ہے. یہی حال قوم نوح کا ہوا, جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا, اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. یعنی پچھلی قوم کے انجام سے آنے والوں نے عبرت نہ لی. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. قوم لوط کی طرف اشارہ, اور بارش کون سی تھی؟ پتھروں کی بارش تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. نوٹ کرے مدینہ کی گلیاں اور مکہ کے بازار, اللہ کا نبی پیارا چہرہ, چاند جیسا چہرہ, دنیا میں کوئی نہ ان جیسا تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے. میک فول آف ہم, استغفر اللہ. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے آپ کو مجھے یہاں بیٹھ کر, کیونکہ آپ ہیں جو ادھر پڑھاتی ہیں, آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے تو ذرا دیکھیے گا پھر کل کون آتا ہے ادھر. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگریسو ہو جاتے ہیں. مجھے بات کی, میں کل سے نہیں آؤں گی, میری بات سننے کوئی نہیں آئے, میرا مذاق کر دیا, مجھے بات کر دی, مجھ پہ تنقید کر دی. یاد رکھیے جو اللہ کے لیے آتے ہیں وہ کبھی ان باتوں کا برا نہیں مانتے. نبیوں کو جتنا ستایا گیا اتنا تو کبھی کسی کو نہ ستایا گیا. اللہ کے لیے کر رہے تھے نا تو چلتے گئے. کہنے لگے لوگ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے ہی بدگمان کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. دیکھیے اپنے سٹبن ہونے اور اپنے غلط طریقوں پہ جمنے کو کیسی خوبصورت تاویل دے رہے ہیں. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور تک چلا گیا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا؟ اب یہ آپ کے میرے متعلق آیت ہے, بہت ہی قابل غور, کیونکہ ہم سب نے اگر اس پہ غور نہ کیا نا تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ کیا؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لاز لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ ہے آج کے دور کا بت۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آج دنیا میں بھیجے جاتے تو وہ لکڑی اور پتھر کے بت نہ توڑتے، وہ تو بہت تھوڑے ہیں آج۔ وہ جس بت کو توڑتے وہ نفس کا بت توڑتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے دین سے آزاد لوگ آج کی زبان میں خود کو براڈ مائنڈڈ کہتے ہیں اور اپنے نفس کو دنیاوی خواہشات سے گرم رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے احکامات میں بندھے انسان کی آنکھیں خوف اللہ سے بھیگی رہتی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے، میں اپنے نفس کی بات کتنا مانتی ہوں؟ پیچھے کتنی بات کی ہم نے، 13ویں بارے کا تو پہلا موضوع یہی تھا، وما ابریو نفسی ان نفس الامارہ بالسوء۔ یہاں بیٹھ کر اپنے نفس کے بت کو کہیں کہ میں تجھے توڑتی ہوں، تجھے توڑتی ہوں، کیونکہ نفس کے پجاری جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ کے پجاری نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، پرستار، آپ کا پرستار، انگلش میں فین کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ بندہ مومن صرف ایک ہستی کا پرستار ہوتا ہے، ایاک نعبد ویاک نستعین۔ اس کے برعکس آزاد کی دولت، دل روشن، نفس گرم، محکوم کا سرمایہ، فق دیدہ غمناک۔ مشکل بات ہے، آسان کر دو۔ جب تک آپ اپنے نفس کے پجاری رہیں گے نا، آپ اللہ کے پجاری نہیں ہو سکتے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ کتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ ہمارے کرتا ہے۔ اگر ہمیں دوسروں کو کہہ کے کروانے پڑتے تو آدھے کام ہوتے، آدھے ہوتے بھی نہ، اور شاید ہمارا سارا مال وقت جو ہے وہ اس پہ لگ جاتا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ منظر عام ہے نا۔ یاد رکھیے، جس طرح خشک زمین پر اللہ دور سے بادلوں کو جمع کر کرا کے ہواؤں کی مدد سے لا کر برساتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کی بارش کے لیے بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کے بارش بھی ہو اور پھر بھی وہ پیاسا ہی رہے، پھر بھی سوکھا رہے، تو کتنا محروم ہے وہ شخص کے قرآن کی بارش برس رہی ہو اور وہ مردگی کا شکار ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اس قرآن کی بارش سے اللہ مجھے آپ کو فیض یاب ہونے والا بنا دے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی اللہ اگر چاہتا نا ہر علاقے میں ایک نبی آتا، مثلا جوہر آباد میں ایک نبی، خوشاب میں ایک نبی، اسی طرح سے وہ آپ گرد گرد کے جو گاؤں ہیں، ہڈالی، ہر جگہ ایک نبی آتا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کی سنت کیا ہے سمجھ لیجئے۔ بڑے شہروں میں نبیوں کو بھیجا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تھے، پھر وہاں سے پیغام اٹھتا گیا اور آپ کے اصحاب کے ذریعے دین پھیلتا گیا۔ تو ایک سوال ہے، کیا اللہ کے نبی صرف امت مسلمہ کی طرف بھیجے گئے؟ کیا وہ آپ کے میرے نبی ہیں؟ نہیں، وہ ہم سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ اور آج انہیں کی قوم رحمتوں سے خالی ہے، ہے نا حیرت کی بات کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ واللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں موجود ہوتے، خون کے آنسو روتے۔ وہ امت جو اتنی مشکلوں سے سینچی تھی، آج اس امت کا حال کیا، گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے، جس امت کو بکریاں چراتے چراتے دنیا کے امام بنا دیا، آج وہ امت خود بھیڑ چال چل رہی ہے اور انہی لوگوں کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے جن کی ہدایت کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی گورے کالے ہر مسلمان ہر انسان کی طرف. یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 3 ہے. فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. 335 بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو آپ اور میں تو ان کے براہ راست امتی ہیں. ہماری کیا بات ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کسی بڑے انسان سے تعلق جڑ جائے کیا خوشی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے خاندان سے ہیں, وہ ہمارے گاؤں سے ہیں, وہ ہماری برادری سے ہیں, وہ میرے رشتہ دار ہیں. تو آپ ذرا سوچیے آپ کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہے. تو اب نبی کے تعلق کے ساتھ اب نبی کا مشن, یہ ہے وہ آیت جو اس سارے پارے کی جان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. فلا تطیل کافرین وجاہدہم بہ جہادن کبیرا. پس ہے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو, یعنی جو طور طریقے جو رسم و رواج جو لائف سٹائل وہ دیتے ہیں اس کو نہ مانو. کیا کرو؟ اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. یہ کیا بات ہے, مکی صورت اور جہاد کی بات. مکہ میں تو جہاد نہیں تھا, وہ تو مدینہ میں ہوا. تو پتہ چلا کہ جہاد کا نقطہ آغاز قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج آپ کے میرے لیے یہ آیت کرائیٹیرین ہے. ہم سب آج کی دور میں کیا کریں؟ لفظ جہاد آج گالی بن چکا. سوال پیدا ہوتا ہے کیا جہاد صرف تیروں اور تلواروں سے ہوتا ہے؟ یہاں قرآن سے جہاد سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات ہے کہ قرآن کے حکم کھول کھول کر لوگوں کو بتاؤ اور عمل کی رغبت دلاؤ. پھر جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے نواہی, ان کو کھول کر بتاؤ کہ لوگوں یہ قرآن کی روشنی میں جائز نہیں ہے. پھر اہل کفر کے لیے جو وعیدیں ہیں ان کو واضح کیا جائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو تمام بنی نوع انسان کے لیے عام کیا جائے. اب آپ اور میں یہاں سے قرآن پڑھ کر نکلے, ہمارے سامنے 5 محاذ ہوں گے. آپ کو بھی نہیں اتنے سمجھ آئیں گے کیونکہ ابھی آپ کا ذہن اتنا تیز نہیں چلے گا, لیکن جب اسٹوڈنٹس قرآن پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, اور اکثر ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ایک کورس پیرس میں پورا ہوا تھا سبیل الجنہ تفسیر کورس, تو وہاں بھی میں نے اسی آیت پہ درس دیا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن شروع کرتا ہے, پڑھ کے نکلتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ شہر میں جا کر کسی کلینک میں بیٹھ کر یا کسی ہاسپٹل میں بیٹھ کر مریضوں کا علاج کرے گا نا. اسی طرح ایک شخص لاء پڑھتا ہے, کئی سال پڑھنے کے بعد جا کر کیا کرے گا؟ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کرے گا نا. اسی بات کو سامنے رکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں. لوگ پوچھتے ہیں آپ اس کے بعد کیا بنتے ہیں, کیا بنیں گے؟ تو یہ آیت آپ کو اس کا ایک کام دیتی ہے. اور وہ کیا کہ جب ہم دین لے کر نکلیں گے نا, تمہارے پاس 5 محاذ ہیں. کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, اس قرآن کے ذریعے سے شرک ختم کریں. اور اللہ معاف کرے, ہم مسلمانوں کو اب اپنے ملکوں میں یہ زیادہ دکھتا ہے غیروں کی نسبت. سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے نا, اپنے ارد گرد کا شرک ختم کرنا ہے. لا کی تلوار سے جا کر سارے کفر اور شرک کے اڈوں کو ختم کرنا ہے. الا اللہ کی بات پوری کرنی ہے. آج لوگ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا شرک کرتے ہیں. کل میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا اگلے 10 پاروں میں آپ کو تھوڑی سی علمی باتیں بھی توحید اور شرک کی لکھاتی ہوں. لکھنا چاہتے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اتنے بھولے لوگ. واللہ ہمیں توحید کی قسموں کا نہیں پتہ, شرک کی قسموں کا نہیں پتہ. تو چلو کچھ نہیں تو اس دورہ قرآن سے توحید کا تحفہ ہی لے کر جائیں. سب سے پہلے آپ نے میں نے شرک ختم کرنا اپنے ارد گرد, اپنی ماسیوں, اپنی میڈس, اپنے گھروں میں آنے والے بیچارے سیدھے بھولے والے لوگ. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شرک کم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا شرک چھپا ہوا خوبصورت شرک ہے. وہ دولت کے پجاری ہیں, وہ دولت کو سجدے کرتے ہیں. او مائٹی ڈالر, ان کے لیے ڈالر اور اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ بہت قیمتی ہیں. عام لوگ جا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبروں پہ ماتھے ٹیکتے ہیں, بیٹا اس سے لینا, بیٹی اس سے لینی, دھاگے باندھ لیے اور جانے کیا کچھ. میں کہوں گی تو آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی, یہ علم کے ساتھ سمجھ آتی ہیں. دوسرا محاذ ہے شفاعت باطلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مس کنسیپشن امت کا ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ اللہ کے نبی نے آپ کی شفاعت کرنی اور آپ نے بخشے جانا ہے. دیکھیے شفاعت ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میری شفاعت کریں گے انشاءاللہ. امت مسلمہ کو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی. شرط ایک ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کوالیفیکیشن ہو. کہ اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ یہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، یہ انسانیت کا خون چوستے تھے، آپ ان کو بخش دیں، کریں گے ایسی سفارش؟ نہیں، ڈیٹیلز بعد میں سنیں. اس پہ ایک لیکچر آپ کو بھیجیں گے، اس کا بھی نام یہی ہے، جہاد بالقرآن. تیسری چیز جس کو آپ نے میں نے آج کے دور میں ختم کرنا ہے انشاءاللہ، بے یقینی. یہ پہلی دو چیزیں کم پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں، بیکورڈ ایریاز میں، گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں ایجوکیشن کم ہے. لیکن یہ جو تیسرا محاذ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ کہ آج ہماری یوتھ، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو خاص طور پہ ویسٹرن یونیورسٹیز اور ویسٹ کے انڈر پلتا ہے، وہ آج اپنے ہی دین کے بارے میں مشکوک ہے. ایک ماں نے کہا کہ میرا بچہ آ کے کہتا ہے، ماما آر یو شیور کہ اسلام ہی ٹھیک مذہب ہے؟ تو وائی شوڈ آئی انوائٹ مائی فرینڈ ٹو اسلام؟ میں اپنے دوست کو اسلام پہ کیوں بلاؤں؟ کیوں نہ میں اس کے کہنے پہ کرسچن ہو جاؤں؟ اور بلیو می، یہ تو وہ دکھتی رکھ گئے جو ادھر نہیں چھیڑوں گی کہ آج ہمارے مسلمان بچے کفر پہ جا رہے ہیں. نوٹس دے کر جاتے ہیں ماں باپ کو کہ میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، اور آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور. صرف 18ویں سالگرہ کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی، بچے آزاد ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان ماں باپ کو جنہوں نے باہر کے ملکوں میں جا کے صرف پیسے کو دولت پوجا، جو پیسے کے پیر بنے، ان کی اولادیں تو دوسروں نے پالی، ٹی وی نے ان کی بیبی سٹنگ کی، اور سارا سارا دن سکولوں میں جو کچھ سیکھتے رہے. تو آج ہماری نسلیں کے، آج ہمارے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کے ذہنوں میں اسلام پہ شک پیدا ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اس کو دور کرنا ہے، اور یہ اللہ دور کرے. چوتھی چیز ہے نفس پرستی، خواہشات کا ایک بھنور ہے. معیار زندگی بلند کرنے کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، تو آج امت بھاگ رہی ہے پیسے کے پیچھے، جیسے ان کو بھاگنا چاہیے تھا اللہ کے حکم کے پیچھے. اس کو دور کرنا ہے. بچہ بھی تو پیدا ہونے کے بعد یہی دیکھ رہا ہے نا کہ ابو صبح اٹھ کے جاتے ہیں کمانے، اور امی صبح تھوڑا سا فارغ ہو کے نکلتی ہیں بازاروں کے چکر لگانے. تو نفس پرستی اور شیطانی رغبتیں، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو ہمارے ارد گرد شیطانی چیزیں ہیں. اور پانچویں اور آخری چیز جس کو میں بہت زور سے کہہ دوں تو بھی کم ہے، فرقہ واریت کا محاذ. آج جن کے پاس دین ہے بھی، وہ فرقوں میں بٹا ہوا دین ہے. تو یہ پانچ محاذ ہیں جس پہ اللہ آپ سے کام لے لے اور مجھ سے لے لے، قبول کر لے. تو یہ ہے جاہد تم بھی جہادن کبیرہ. لوگوں کو اس کی خوشی کم ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، فکر یہ پڑ جاتی ہے کس کے طریقے سے پڑھتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، اونچا سجدہ کرتے ہیں کہ نیچا کرتے ہیں، خشوع ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، وہ بھی سنت ہے. نماز پڑھ کے روتے ہیں اللہ کے نبی کی طرح کہ نہیں، یہ کوئی فکر نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس دین کو ہم نے دنیا میں لے کر جانا ہے. آج دنیا میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے، آپ کے اوپر باتیں چھوڑتے، آپ کو مجھے اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. اور وہ کیسے؟ اس کی تعلیم کو عام کر دیں. یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے، اگر آپ نے میں نے قلم خریدنے پہ مال لگا دیا، انشاءاللہ ہمیں تیر اور تلواریں نہیں خریدنے پڑیں گی. براہ راست آپ کا میرا اس میں حصہ کیا ہے؟ نمبر ایک، مال لگائیے. آج یہاں بیٹھ کر نیت کریں، دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کرنا ہے نا، تو لوگوں کو علم دینا پڑے گا. ہمارا تو بھی اپنا علم نہیں پورا ہوا، ہم نے غیروں کو کہاں دینا. چلیے نیت کرتے ہیں کہ میرا مال آج کے بعد اللہ کے اس دین، اس قرآن کی نشر و اشاعت میں لگے گا. یقین کریں آج آپ کے صدقات ہیں، آپ کی خیرات ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، یا آپ کی دل کی خوشیاں ہیں، اس کا بہترین مصرف کالا بکرا نہیں ہے، اس کا مصرف جا کر چڑیوں کو دانہ ڈالنا نہیں ہے. آج آپ کا میرا ایک ایک پیسہ روپیہ اگر اس قرآن کے علم کو عام کرنے کے لیے، ریسورسز کو جمع کرنے پہ لگ جائے، تو انشاءاللہ دنیا سے شرک اور کفر اور یہ گندگیاں تو ختم ہوں گی. آج ہمارا حال ہے، ایک ایک شادی پہ لاکھوں لگاتے ہیں، لاکھوں تو اب لفظ ہی چھوٹا ہے، کروڑوں لگتے ہیں. کسی نے کہا ایک کروڑ لگا لو میں لگا دوں گا، شادی کر دوں گا تمہاری. ایک ایک لاکھ کا تو جوڑا بنتا ہے، اس سے اوپر کی کیا باتیں ہیں. جو امت اپنا مال اپنی ذاتی خواہشات پہ لگائے گی، وہاں پھر لوگ اس نبی کا مذاق بھی اڑائیں گے اور اس کے کارٹون بھی بنائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جہاد کریں، اور سب سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، اندر کا جہاد، جہاد بن نفس. آنے کو دل نہیں کر رہا، نیند آ رہی ہے، گرمی کا خیال ہے، اس کو مائل کیجئے، اندر کی زنجیریں توڑ لیجئے، پھر باہر، پھر خواہشات سے جہاد، پھر کہیں شیطان سے جہاد ہوگا، پھر کہیں جا کر آپ بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کریں گے، پھر ان کا شرک چھٹے گا، پھر بدعت چھٹیں گی. اور یاد رکھیے، جس دن آپ نے اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا، اس دن آپ مجاہدہ بن گئیں، آپ آج سے نیت کریں کہ اللہ میں تو کھوئی بھی تھی، میں تو اپنے آپ کو بڑی کامیاب سمجھتی تھی، میں تو بڑی خرفن مولا تھی، مجھے تو اتنی انگلش آتی ہے، میں تو اتنا پڑھی لکھی، میں تو اتنے لوگوں کا علاج کرتی ہوں، میں تو اتنوں کو پڑھاتی ہوں. قرآن پڑھ کے اپنی بے ثباتی اور بے عملی اور بے علمی کا پتہ چلتا ہے. پھر حق اور باطل کی کشمکش، گھروں میں لڑائیاں ہوں گی. ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، باقی سارا خاندان اس کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. لیگ پولنگ، یہ اچھا دین نہیں تھا جو پہلے تھا، اب کیا آپ پڑھنے آ گئیں؟ بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، پھر چلو. شادیاں اپنی مرضی کی اور خاندان کے معاملے ایسے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ بس ہمیں اس میں قبول کر لے، اللہ اس کتاب کی خدمت ہم سے قبول کرے، ہمیں خادمہ دین بنا دے. آج کے دور میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو ساتھ لے کر اس کتاب کی خدمت کے لیے لگنا، وہ اللہ ہی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. ایسے لوگ مجاہد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا رکھیں. اور یاد رکھیے کہ آج دین سے یہ معذرت خواخانہ سٹائل ختم کر دیں، بیچارگی کا، احساس کمتری کا سٹائل. اپولوجیٹک مسلمز نہیں بننا، ہائے بیچارے مسلمان. کیوں بیچارے؟ کیا کمی ہے مسلمانوں میں؟ ہمیں کیا نہیں دیا اللہ نے؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان لگیں. جی، میرے پاس اسلام کا ایک پورا لائف سٹائل ہے، مجھے فخر ہے اسلامی حال حلیے میں باہر جانے پہ. جی، کیونکہ میں مسلمان ہوں. یہ کانفیڈنس لانے کی ضرورت ہے. آج ہماری ینگ بچیوں کو اور بچوں کو دیکھیے، شرمندگی کے احساس کے ساتھ مسلم ہیں. کبھی سر پہ دوپٹہ لیں گے، کبھی اتاریں گے. اسکولوں میں کوئی اور معاملہ، باہر کوئی اور معاملہ. اللہ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں اس وقت، کہ اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے اور ہمیں، ہماری نسلوں کو، بس ہماری نسلوں کی نسلوں کو اس کتاب کے خادم بنا دے. اب آگے زندگی میں مختلف رویے اور مختلف لوگوں میں رہنے کا طریقہ، اور خاص طور پہ سسرال کی بات آ رہی ہے. سارے سسرال والوں سے معذرت کے ساتھ. کیسے؟ آیت 53، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. کیا پتہ چلا؟ کہ مختلف طرح کے حالات میں جینا سیکھو، مخالفتوں میں، ریزسٹنس میں بدتمیز نہ بنو، برے نہ بنو، کسی کو برا نہ کہو. اللہ کے نبی سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا یہ پاک ہے، ہم اس سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ پاک ہے، اور اس کا مردہ حلال ہے. یعنی مردہ مچھلی نکل ہے سمندر سے تو اس کو کھا سکتے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت 83 ہے. تو پانی اپنی اصل سے پاک ہے، شرط یہ کہ وہ چلتا رہے. کھڑا پانی پاک نہیں ہوتا ایک خاص مقدار کے بعد یا اس سے پہلے. تو آپ بھی چلتے رہے، بہتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے خیالات کو پاک رکھے گا. اب سسرال آ رہے ہیں. لوگ کہیں گے قرآن میں بھی سسرال آ گئے، کل کہیں انہیں نہیں آنا، ہائے اس بھی میں سسرال کیا لفظ ہے. لیکن رشتوں کی مٹھاس دیکھیں. سورت نور میں آپ نے، میں نے خون کے رشتوں کی بات پڑھی نا، تو یہاں سحر کے رشتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت رکھنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ رشتوں میں بہت سارے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں. سسرال اپنی جگہ بہت خوبصورت رشتہ. اگر سسرال نہ ملتے تو آپ بیوی کیسے بنتی اور آپ ماں کیسے ہوتی؟ مسئلہ صرف یہ کہ ہم نے بچیوں کو پہلے سے ڈرایا ہوتا ہے، اور شادی سے 4-10 دن پہلے وہ گانے اور وہ ٹپے جس میں ساس خوفناک اور نندے بڑی درندہ اور ہر وقت دل کانپتا رہتا ہے اور رات کو بھی ساسیں پیچھا کرتی رہتی ہیں. اب اتنے نفرت بھرے گانے سن کر بچی سسرال میں جائے گی تو کیا پنپے گی؟ نہیں، پیار سکھائیے. جو بچیاں سسرال میں جا کر پیار دیتی ہیں ان کو بہت پیار ملتا ہے، جو عزت دیتی ہیں وہ عزت ملتی ہیں. تو لہٰذا ایک اچھے طریقے سے رہیں. اور سسرال والوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ منع کے ابا بیٹے کی شادی کر دیں کیونکہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. آپ بہو لا رہے ہیں، کوئی نوکرانی تو نہیں لا رہے. تو اس رشتے میں ایک دوسرے کی عزت اور خیال رکھنا چاہیے. میں ایک جملے میں بات کرتی ہوں اور اس پہ ایک آپ کو لیکچر بھیجیں گے. ریسنٹلی ہوا تھا ساس اور بہو کے موضوع پہ. کس کس کو سننے کی ضرورت ہے؟ ماشاء اللہ، انشاءاللہ آپ کو بھیجتے ہیں. بالکل یہ 2-3 ماہ پہلے ہی ہوا تھا ایک لیکچر. یہ الگ بات ہے کہ اس دن ساسیں اپنی بہوؤں کو ساتھ نہیں لائیں تھیں اور وہاں بیٹھ کر فون کر رہی تھی، آ جا ہوں تم ہی کام چھاٹ دے آ جا. ان کا خیال تھا پتہ نہیں آج ساسوں کے کوئی برے معاملے ہونے. لیکن بہرحال ایک بڑا لائٹ سا ٹاپک ہے کہ ان رشتوں کی مٹھاس کیا ہے. آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. اس وقت بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہر رشتے کو ہماری وجہ سے دین کے اوپر جوڑ دے. گھروں میں سکون آئے گا تب جب ساس بھی قرآن پڑھے گی اور بہو بھی. اور کتنی گواہیاں موجود ہیں، امریکہ سے لے کے آج ناروے تک کئی ایسے گواہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ساس بہو نے آ کر کلاس میں بیٹھ کر قرآن ساتھ پڑھا ہے نا، اب جو پیار ہے وہ ساری زندگی نہیں ہوا. ایسے دلوں میں گلے اور شکوے رکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، یہ اس اللہ کو چھوڑ کر، وہ اس الہ کو چھوڑ کر لوگ، سوری، اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی کو آپ سے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسی طرح ہر استاد کو بھی اپنے شاگردوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس بات کو سن کر اس پر عمل کر لو تاکہ تم میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنو اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ نوٹ کریں، کبھی اپنا کوئی گناہ دوسروں کو نہ بتائیں، ہم دوسروں کو بتا کر خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کریں، ہو سکتے اس قرآن کے سفر میں آپ کو اپنے کچھ گناہ یاد آ رہے ہوں، سورت نور پڑھتے ہوئے کچھ گناہ ہو سکتا ہے یاد آئیں، کسی کو نہ کہیں، یہاں بیٹھ کے کہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میری اصلاح کر دے، انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو، یعنی اللہ کی قدر ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ دیکھیے کتنا روڈ انداز ہے، جس روڈ سٹائل ہے جس پہ اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، صحیح مسلم کی روایت 2759۔ تو پھر آج رات سحری کے لیے جب اٹھیں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پھیلا لیجئے گا کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے، میرا نام اعمال صاف کر دے، اور آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس کے بعد اب سورت فرقان کا آخری رکوع ہے، جس کو عباد الرحمن کے نام پہ منسون کیا جاتا ہے، اکٹھا پڑھ کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیے گا کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو انہی اوصاف سے متصف کر دے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں، اور چیک لسٹ بھی بنائیے گا، خوبیاں جمع کریں کیونکہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی خوبی، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور نرم چال کون چلے گا جس میں تکبر نہیں ہوگا، جو سخت جوتے نہیں پہنے گا، ہائی ہیل کے جوتے پہن کر تو نرم چال چلی نہیں جاتی، اندر کی عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے چال چلن سے دکھتی ہے۔ دوسری خوبی، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہے، یعنی بحثیں نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے۔ تیسری خوبی، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے پلٹ کر جواب نہ دیا، بلکہ کیا کہا؟ تجھ پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا، وہ تیری طرف گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا، وہ جو گالی تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا یہ نہیں بلکہ تو، یہ نہیں بلکہ تو، اور جب تو کہتا تھا تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر، تو ہی سلامتی کو پورا حقدار ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت 445۔ کیا سیکھا؟ کہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، جو کہتے ہیں نا وہ آپ کے اوپر پلٹتا ہے۔ تو رحمان کے بندے زمین پر وقار سے چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اعراض اور گریز سے کام لیتے ہیں، اور ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے جس پر اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ تسکین کے ساتھ آؤ، جو جماعت کے ساتھ مل جائے ادا کر لو، جو فوت ہو جائے پوری کر لو. بخاری کی روایت 636. کیا پتہ چلا کہ یہاں بھی آتے ہیں تو سکون سے آیا کریں، پہلے ہی وقت سے پہلے نکل آئیں، بعد میں آ کر ڈھونڈنا ڈھانڈنا جگہ ڈھونڈنا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ادب سکھاتی ہیں. پھر اسی طرح سے اب عباد الرحمن کی کچھ دعائیں، وہ دعائیں کرتے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ہر دعا پہ سب اونچی آواز سے آمین کہیں. جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یہاں بھی کوئی دعا کرنی ہے کہ اللہ سوچ سمجھ کے خرچ کرنے والا بنا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا لے. اگلی خوبی، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی قتل ناحق نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر یعنی بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ کے نبی سے ابن مسعود نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا. اس نے کہا اچھا اس سے چھوٹا گناہ، یعنی اس سے کم؟ فرمایا تیرا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا. کہاں سے؟ پوچھا. اس کے بعد فرمایا تیرا پڑوس کی کسی عورت سے بدکاری کرنا. بس اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں یہ سارے گناہوں کا ذکر ہے. یہ بخاری کی روایت 4761 کی ہے. اب عباد الرحمن کو ایک بڑی پیاری آفر دی جا رہی ہے. کیا؟ یہاں بیٹھ کے سوچیں. پچھلی زندگی کے گناہوں کا پٹارا سامنے کھلا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ توبہ کر لے. کیسے؟ الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یہاں بیٹھ کے توبہ کریں گے نا، ہر گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دے گا انشاءاللہ. اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. چلیے 3 سیکنڈ کوئی گناہ یاد کریں اور کہیں استغفر اللہ. اگلی خوبی، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغف چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. اللہ ہمیں اندھا بہرا ہونے سے بچا لے. اب ایک دعا، آپ کے گھریلو زندگی کی پریشانیوں کی دعا. بعد میں جتنی بھی بہنیں آتی ہیں دعاؤں کے لیے، اکثر بچوں اور میاں اور مال دولت کی ہوتی ہیں، یہ دعا کا نمبر نوٹ کر لیں. آیت 74 ہے. آپ نے انشاءاللہ اس کا وظیفہ کرنا ہے، بغیر گنے بغیر کسی چیز کو ذہن میں رکھے اپنے بچوں اور شوہروں کی ہر تکلیف بیماری پریشانی کو ذہن میں رکھ کر پھر دعا کریں گے. کیا؟ جو لوگ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. آپ نے سب نے تو نہیں کہا؟ اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ ہے وہ خوبصورت دعا جو بگڑی بھی نسلوں کو راہ راست پہ لائے گی. اور شوہر جن کی نگاہیں بدل گئیں، بیویاں جو پریشان ہیں یا شوہر پریشان ہیں، ان کی دعاؤں ہیں، دعاؤں کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے کہ گھروں میں سکون نہ ہوگا نہ تو آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے گھروں کا ماحول خوبصورت رکھیں، بلا وجہ جھگڑے اور لڑائیاں نہ کریں. یہ دعائیں انشاءاللہ گھروں میں پریشانیوں کو بچائیں گی. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ جب خوشی سے بندہ روتا ہے نا تو اس کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ لکھ لیں. ہمارے آنسو 3 قسم کے، اس میں ایک خوشی کے ہوتے ہیں، غم کے ہوتے ہیں. خوشی کے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں آنکھوں میں. اصل میں اس سے مراد ہے کہ اللہ ہمارے شوہر اور ہمارے بچے ایسی نیکیاں کریں کہ ان کو وہ نیکیاں کرتا دے کر ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے مرتے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزیں. نمبر 1، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، علم جس سے بعد میں نفع اٹھایا جائے، یا صدقہ جاریہ. تو اللہ ہمیں ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم کی روایت 3084 ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام، اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ اور اب آخر میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا والوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب خود کہا کہ مجھ سے مانگو تو 3 سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، آپ اللہ سے کچھ مانگیں جو آپ کا دل کرتا ہے۔ اور بہت ساری دعائیں ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے لیے مانگیں، تو ہر وہ دعا جو آپ دوسروں کو کہنا چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے لیے کرے، آپ خود اس 3 سیکنڈ میں کریں۔ پھر صرف ایک دعا آیت کی تلاوت سنتے ہیں اگلی سورت کی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طسم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورا، شاعر کی جمع۔ اس سورۃ کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ شاعری کی کیا اصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام تھا مکہ والوں کا کہ آپ نبی نہیں بلکہ شاعر ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کو مختلف انبیاء کے قصے سنائے کہانی کی شکل میں، اور بتایا کہ جس نے بھی دین کی دعوت دی لوگوں نے اس کو مختلف طرح کے ناموں سے گھڑا۔ بہت سمپل صورت ہے، ہم اس کو کہانی کی طرح سنیں گے، اور اس میں بھی قوم موسیٰ کا قصہ بہت تفصیل سے آتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، توسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سبھی دل میں ضرور کہا کریں جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ چند سیکنڈ ذرا سوچئے، ہم بھی اپنے غموں کو چیک کریں۔ نبی کو کیا غم تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ کے کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے غموں کی لسٹ بھی بڑی لمبی ہے، لیکن شاید ہی کسی کے دل میں یہ غم ہو کہ دوسروں کو ہدایت کی دعوت دینی ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، پھر گھر والوں کی، پھر رشتہ داروں کی، پھر گلی محلہ، پھر ساری دنیا کی فکر لگ جاتی ہے۔ اور اگر مجھے آپ کو ابھی دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں لگی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں ہے۔ جتنا آپ کی اپنی ہدایت پر بڑھتی جائے گی نا، اتنا آپ کو دوسروں کی فکر ہوگی۔ آپ دیکھیے، جو خود ڈوب رہا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو نہیں بچاتا۔ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے نا، پھر دوسروں کو بچائیں گے۔ تو اس وقت میرا آپ کا یہ قرآن سننا اصل میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے اندر یہ تڑپ بڑھتی جائے گی، اور پھر آنسو بن کر یہ چیزیں گریں گی کہ اللہ ہمارے ارد گرد والے تیری طرف کیوں نہیں آتے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے خیر پھوٹے گی، اور قو انفسکم کے بعد واہلیکم نارا ہوگا، خود بھی آگ سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ جب دوسروں کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے نا، پھر بندہ مصلحتوں میں نہیں بڑھتا، پیغام نہیں بدلتا، وہ فکر کرتا ہے کہ اللہ میں نے پیغام تیرا دینا ہے، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہیں مانے۔ فرمایا، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہی دھان کے پان۔ پوری صورت میں آپ کو یہ انداز دکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں حجت بازیاں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جن کو نہیں ماننا آپ ان کا غم نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، جو مان رہے ہیں ان کی فکر کریں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کو نوٹ کریے گا، یہ جملہ بار بار آئے گا اس صورت میں۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا، رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ دیکھیے بار بار نبیوں کا بشر ہونا آپ کو قرآن سے دکھ رہا ہے، یہ خوف تبعی ہوتا ہے۔ بڑے انسان کے پاس جانا ہو تھوڑا سا دل میں خوف تو ہوتا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ نبی نبی تھے لیکن اس کے باوجود انسان تھے۔ میرا سینہ گھٹتا اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی تو ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ جب آپ اللہ کے کام پہ نکلتے ہیں نا، اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ ٹو دی پوائنٹ، مقصد کی بات کی۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہ پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے، ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے تھوڑ دلاپن، احسان جتلانا۔ جو بات وہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے نا، اصل میں خود کر رہا ہے۔ تو کبھی کسی کے اوپر اگر احسان کیا ہو نا، کسی کے بچے کو پالا، کسی کو پڑھایا، تو کبھی بھی اس کو شرمندہ نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، کیا کہ بچپن میں اس کے گھر میں پلے تھے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیے، وقت کے فرعون کے سامنے بول رہے ہیں لیکن جرت ہے، کیونکہ فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے۔ آج بھی وہ بچے جو اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم یافتہ ہیں اور اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ بیسٹ مبلغ ہوں گے کل کے دور میں ان لوگوں کے سامنے جو اسلام پہ باتیں چھانٹتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمان و زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، کیا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل پاگل ہی معلوم ہوتے ہیں؟ آپ کو مجھے کوئی پاگل کہے تو صحیح، پھر کدھر جاتا ہے؟ لیکن نبیوں نے یہ لفظ بھی سنا اللہ کی بات پہنچانے میں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ دھمکیاں دے رہا ہے، ٹارچر۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، کوبرا بن گیا، سانپ۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور ان وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ دیکھیے اگر جادو کے زور سے حکومتیں بدلی جاتی نا، تو پھر تو کوئی حکمران کبھی نہ قائم رہتا۔ ادھر ایک حکمران بنا، ادھر جادو کے زور سے اس کو نکال دیا، پھر ہر سال نہیں، ہر دو ماہ بعد ہی ووٹنگ کرانی پڑتی، پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک جھوٹ ہے، یاد رکھیے، جادو زندگی سے نکال دیجئے اگر کہیں ڈھکا چھپا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا جادو سے، ہاں ایک چیز ہوتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ کیا پتہ چلا جادوگر بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں۔ موسیٰ نے آ کر فرعون سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کیونکہ دین کی بات کرنے والا لالچی نہیں ہوتا، اس کو اللہ سے کچھ پانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے، اعتماد اتنا تھا کہ بعد میں بھی پھینکوں گا تو انشاءاللہ میں ہی جیتوں گا۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ جیسے آج کے دور میں لوگ بولتے ہیں نا زندہ باد، جے فلاں، تو یہ قسم کا اس دور کا انداز تھا، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ دعا کریں آج ہم بھی اندر سے سجدے میں گر جائیں، اللہ کے آگے ٹوٹ کے گر پڑیں اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو، اللہ ہم بھی تجھے مان جائیں۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، دھمکیاں، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اچھا بھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ہر بندہ جس نے اللہ کو پہچانا، لوگوں نے اس کو تھریٹ تو کیا، انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب گناہوں کو معاف، ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ موسیٰ کی ہجرت کا ذکر ہے، ایک دور پورا ہونے والا ہے، فرعون ڈوبے گا اور دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارے تھے ان آیتوں میں کہ اب آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چکننا رہنا ہے۔ کسی بھی بڑی طاقت کی طرح فرعون بھی دھمکیاں دے رہا ہے، اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ فرعون تو کچھ اور سوچ کے نکلا تھا، لیکن اصل میں اس کی موت اس کو بلا رہی تھی۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے دشمن، آگے سمندر، خوف تو آنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ایسے مضبوط لیڈرز کی اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے، جو مورائل بلند کریں، جو حوصلے بلند کریں، ہر وقت ڈراتے اور دھمکاتے نہ رہیں۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا۔ یہ اللہ کی سنت، مسلمان تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ بھی بچ جاتے ہیں، اور اللہ کے دشمن بڑی بڑی قوتیں ہونے کے باوجود ڈوب جاتے ہیں اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کیا پتہ چلا اس سارے قصے سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو جو اللہ کے نام پہ نکلیں مدد کرتا ہے، اور وہ بڑے بڑے دشمن جو اپنے آپ کو بہت بڑی قوت سمجھتے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ غور سے سننے والا اور اپنے عمل کے موتی لینے والا ہے۔ فرمایا اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ سوال کیسا ہے، سوچ پیدا کرنے والا، تھاٹ پروکنگ کوسچنس۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آج کے دور کا انٹلیکچوئل جہاد ہے جس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تم کر کیا رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کتنا پیارا سوال ہے، خود ہی سوچیں گے نا کہ یہ تو آج تک سوچا بھی نہیں کہ بت بھی کبھی سنتے ہیں، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں. ہاں پھر کیوں کرتے ہو؟ جواب سن لیجیے، آج ہماری امت آدھے سے زیادہ کاموں پہ یہی جواب دیتی ہے. کیا؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. انہوں نے بت پوجتے پایا، وہ بت پوج رہے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ قبروں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں بھی جاتی تھی. بہت سارے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ابا بھی چڑھاتے تھے. تو یاد رکھیے، جو کام کریں اس کو قرآن سنت کی دلیل کے ساتھ کریں، اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی تم بندگی کرتے ہو؟ تمہارے باپ پچھلے باپ دادا بھی بجا لاتے تھے، میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے. جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں نا، تو سب پھر اللہ کے ماں سوا جو ہیں وہ اپنے دشمن لگتے ہیں. کون سا رب؟ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ اگر آپ نے میں نے بھی آج دین اسلام پہ چلنا ہے، ثابت قدمی رکھنی ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں حضرت ابراہیم کو رول ماڈل بنانا ہوگا. کبھی ان کا کانفیڈنس تو دیکھیے. آج ہم سب اس لیے کہ مسلمان ہیں، لیکن ایک شخص جو اسلام قبول کرے، پورا خاندان مقابلے پہ بت پوج رہا ہے، اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہی کروں گا جو میرا رب مجھے کہتا ہے. سچ کہا کسی نے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. سچ بات ہے کہ آج گلی گلی دلوں میں بت ہیں. اللہ ہمیں بھی اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنے والا بنا دے. اور جملے کتنے پیارے ہیں، کہتے ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ادب دیکھیے، بیماری کی نسبت اپنی طرف اور شفا اللہ کی طرف. یاد رکھیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام بھی ہے. ایک امام شافعی بھی گزرے، طب کے میدان میں مسلمانوں نے بڑے شاندار کارنامے انجام دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہربل دعائیں، یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج، یہ مسلمان ڈاکٹروں نے ایجاد کیا. اسپین کے مسلمان ڈاکٹر تھے الزہروی، جڑی بوٹیوں سے اینٹی سیپٹک بنائی، اس سے پہلے یورپ میں کہیں بھی یہ نہیں پائی جاتی تھی. اسی طرح ابن سینا مشہور مسلمان ڈاکٹر تھے، جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کے پودوں سے علاج کرنے شروع کیے تھے. آج ہم سب کو بھی یہ چیزیں دوسروں کو دکھانے کی ضرورت ہے. ابن سینا کو آپ دیکھیے، فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن کے نام سے ان کو پکارتے ہیں لوگ. ابن سینا نے کئی طبی مشاہدات کیے، جیسا کہ بیماریوں کی ایئر بون ٹرانسمیشن کی صلاحیت، بچے کی پیدائش میں فورسیپس کا استعمال، یعنی ڈفرینٹ ٹولز ایجاد کیے تھے جس سے بعد میں فائدہ لیا گیا. اسی طرح نفسیاتی حالات میں علاج فراہم کیے، سینٹرل فیشیل پیرالائزس کی ابتدا کی، یعنی بے ہوش کرنے کا سسٹم بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے، یہ مختلف انفیکشنز تھے، اور اس طرح کی چیزیں مسلمانوں سے ہوئیں. آپ کو مجھے بھی اس پہ کام کرنا ہے، لوگوں کو دکھائیے کہ ہم سارے بیمار ہی نہیں ہیں مسلمان، ہم علاج بھی کرنا چاہتے ہیں. دل کی بیماریاں، گردوں کی بیماریوں پہ مسلمانوں نے کام کیا تھا. اور رازی نام کے ایک شخص تھے، دسویں صدی میں اسمال پاکس کو بیان کیا اور علاج نکالا. اسی طرح رازی نے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیسے اینٹی سیپٹک الکوہل کا استعمال کیا. ابن سینا نے گیارہویں صدی میں کچھ چیزوں کو پیش کیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنی نسل کو یہ کہانیاں سنائیں، کوئی ایسی بک بازار سے لے لیں، مسلم ہیروز کی یا مسلم سائنٹسٹ کی، ماضی کے مسلمانوں نے کیا کیا، یہ کہانی اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ کانفیڈنس آئے کہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا عقیدہ، جو مجھے موت دے گا پھر وہی دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزے جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دینا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. آپ بھی یہ دعا اپنے لیے کریں، مجھے بھی کرنے دیجئے. حقیقت یہ کہ اس دعا کا اثر ہے کہ ابراہیم کا تذکرہ ہر ایک پارے میں موجود ہے، اور جب زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بات میں بھی ذکر خیر شروع کر دیتا ہے. اور ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة نعیم. اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، حکمت بھی دے اور حکومت بھی دے، اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا. سب مل کے پڑھیں میرے ساتھ ہی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. اللہ کے نبی نے بھی ایسی ہی خوبصورت دعائیں مانگی تھیں. آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، مسند احمد 424 نمبر کی، اللہم احجینا مسلمین ومتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، سب نے نہیں کہا، اور مسلمانی کی حالت میں ہی موت دے اور نیکوں میں ملا دے۔ آپ کو کیا پتا آپ کی سامعین نے آپ کا انجام کتنا اچھا کر دیا ہو۔ اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموریت آ کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کون سا دن، جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔ الا منت اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اشعار سن لیجئے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے ثریا پہ مقیم، یعنی ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہم اوپر بلندیوں پہ پہنچے، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، سلامت دل، دنیا کی محبت سے سلامت، شرک سے سلامت، گناہوں سے سلامت۔ پھر کہتے فکر جنگاہ میں بے سازو یراق آتا ہے، ضرب کاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم، یعنی جب دل سلامت ہوتا ہے نا تو فقیری غریبی امیری کا کوئی فرق مٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے۔ اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا، ذرا صاحب بھی سنیں کیا اس وقت ان کے دل کی حالت ہوگی، کیا کہا جائے گا؟ اب کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کرنی والے، وہ مشکل کشا، وہ دستگیر، وہ غوث، کدھر ہیں سارے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، جن کے بارے میں یہ گمان تھا نا کہ یہ ہمیں بچائیں گے، ان سب کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ کون سے بزرگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کہہ کے جاتے ہیں کہ بعد میں ہماری قبروں پہ آ کر ماتھے ٹیکنا اور سجدے کرنا؟ یاد رکھیے نیک بزرگ ایسے نہیں تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تم ہماری قبروں پہ آ کے ہم سے مانگنا۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جب کہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا آج دنیا میں اس بات کا اقرار کرتے تو وہاں جہنم میں جانے سے بچ جاتے۔ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اپنا کوئی ہمارا سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ کتنی حسرت ہے، یہ تو ایسی جیسے آپ میں سے میرے میں سے کوئی کہے کہ ہم دوبارہ 20 سال کے ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیے وہاں جا کر کوئی پلٹ نہیں سکے گا۔ آج یہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنی ہے اور برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں صفات ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ جو اچھے کام کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحیم ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے اللہ زبردست ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کتنا پیارا انداز تھا نبیوں کا، تھوڑی بات کرتے تھے دل پہ پڑتی تھی وہ بات۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، اب جواب دیکھیے کتنا بھونڈا ہے، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ یعنی یہ کمی کمین تمہاری بات سنتے ہیں، ہم کیوں سنیں؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے میں ان کو دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نوح اگر تو باس نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ اس سے بھی زیادہ کوئی بدتمیزی کر سکتا اپنے نبی کے ساتھ؟ آج دینداروں کے ساتھ کوئی ایسے نہیں کرتا جیسے لوگ نبیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، بڑے ہی بے بس نبی تھے، حضرت نوح کی زندگی کو پڑھیں, یقین کریں رونا آتا ہے. 950 سال کی دین کی خدمت اور لوگوں نے کیا صلہ دیا. اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے, اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں. اس لفظ اکثر پہ بھی غور کریں, مت کہیے کہ میجورٹی از اتھارٹی. نہیں, اللہ میں تھوڑوں میں کر لیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آت نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟ اس قوم کا نام کیا تھا, اس قوم کا جرم کیا تھا, یادگاریں قائم کرتے تھے. اور حقیقت ہے کہ جس ملک میں لوگوں کے رہنے کے لیے گھر نہ ہو, بجلی پانی نہ ہو, وہاں یادگاروں اور نشانیوں اور برجیوں کے نام پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کو ایسی عمارتیں پسند نہیں جو صرف شو آف کے لیے ہوں, اور بڑے بڑے قصر کا تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہو. تمہیں جانور دیے, اولادیں دیں, باغ دیے اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. ہمیں بھی تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا نا, تو صرف اس کی عبادت, صرف اس سے ڈرنا ہے. انہوں نے جواب دیا, تو نصیحت کر یا نہ کر, ہمارے لیے یکساں ہے. اب دیکھیے, ہر قوم کا جواب نبی کو بہت ہی برا جواب تھا. یہ باتیں تو یوں ہی ہوئی چلی آتی ہیں, اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سموت نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا, کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کتنے بے لوس ہوتے تھے نبی, اللہ بھی ہمیں بے لوس ہو کر دین کا کام کرنے والا بنا دے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ہم بھی سوچیں. دیکھیے, جب ہم اپنے بڑے کمفرٹیبل کوزی کوزی گھروں میں ہوتے ہیں نا, تو لگتا یہی ہے کہ ہم ہمیشہ ادھر رہیں گے, میرا بیڈ روم, میرا گھر, میرا لاؤنج. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے, تو ضرورت ہے ان گھروں کو سجانے کی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. ان باغوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں اس میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, یعنی تیرے پہ تو جادو ہو گیا. تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور ہے کیا؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا, یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا, ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچھیں کاٹ ڈالی, یہ جو پاؤں کے پٹھے ہوتے ہیں نا, اس کو کوچھے کہتے ہیں. اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے, عذاب نے ان کو آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر نہیں مانتے. اللہ تو ہمیں ماننے والا بنا دے. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہر نبی کا ایک ہی سوال ہے, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ آج بھی صرف ایک سوچ ہمیں اس امت کو دینی ہے, اللہ سے ڈر نہیں لگتا. بس دیٹس اٹ, خود ہی سوچیں گے بعد میں اس کے بعد کیا کرنا ہے. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو, اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر گئے ہو. انہوں نے کہا لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں سے تو بھی شامل ہو جائے گا، یعنی دھمکی دے رہے ہیں کہ تجھے یہاں سے نکال دیں گے. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. ہم سب کو بھی کڑنا چاہیے دنیا میں آج اس گندگی کے پھیلنے پر. اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے دے. آخر کار ہم نے اسے اور ان کے سب اہل و عیال کو بچا لیا. اللہ ہماری نسلوں کو اس گندے فعل سے بچا لے. بچوں سے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. میں ہوتے نا ہمیں سارا قرآن سمجھ آتا. سوچتے ہیں کبھی؟ نہیں، سارے عربوں کو بھی قرآن نہیں آتا. میں نے خود جا کر دیکھا اس چیز کو، قرآن کی عربی اور ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کو اردو آتی ہے، کیا ساری اردو کی کتابیں پڑھ کے عمل کرتے ہیں؟ تو عرب ہونا آپ کو صرف جنتی نہیں کرے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کر سکیں. اور یہ فصیح عربی کلام وہ اس کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارتے ہیں اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لے، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے. اب دیکھیے کہ سارے نبیوں کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور بار بار آپ نے سنا ہے کہ ہر نبی کی قوم تباہ کی گئی. جن لوگوں کا یہ برا انجام ہوتا ہے ان کا آگے جا کے کیا ہوگا؟ حدیث سن لیجئے. کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر آنکھ میں ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، یعنی غوطہ دلایا جائے گا، آگ میں ڈبکی دلائی جائے گی. پھر کہا جائے گا تو نے کبھی راحت بھی اٹھائی ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی. اور ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری عمر واقعی کوئی راحت چکھی ہی نہ ہو، اسے جنت کی ہوا کھلا کر لایا جائے گا. اور سوال ہوگا کیا تو نے عمر بھر کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، تیری پاک ذات کی قسم، میں نے کبھی کوئی زحمت نہیں اٹھائی. یہ مسلم کی روایت 2807. تو یہ چار دن کی زندگی ہے، اس کو سہلے، وہاں کی بہاریں اللہ آپ کو نصیب کرے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ پر جبرائیل نہیں بلکہ شیطان آتا ہے اور یہ قرآن لے کر آتا ہے. اس کا جواب، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. شروع میں اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا تھا اور آپ کو تھا جو ہی یہ آیت ہوتی نا 10 شیرۃ الاقربین، تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، پھوپھی تھیں آپ کی، سنو میں تمہیں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آ سکتا. ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں دینے کو تیار ہوں. صحیح مسلم کی روایت 205. تو یاد رکھیے آج آپ سید کیوں نہیں، ہاشمی کیوں نہیں، آپ کے عمل آپ کے کام آئیں گے. نبی تو اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی تک کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے عمل نہ ہوئے تو میں کام نہیں آؤں گا، تو آپ اور میں صرف نسبت سے کیسے بچیں گے. اور ایمان لانے والوں میں جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. پتہ چلا کہ جو دین سیکھنے آئیں ان کے ساتھ عاجزی سے بات کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو. یعنی ابھی جب ہم یہاں سے اٹھیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کیا لے کے اٹھے اور کیا دل میں ساتھ جا رہا ہے. اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو آنے والے وقت کا حال بتاتے ہیں، جوتشی، جادوگر اور پامسٹ ٹائپ کے لوگ. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ کاہن کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی تو ان کی بات کھری بھی نکل آتی ہے، یعنی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ کر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے ہیں. بخاری کی روایت 5762. تو کبھی کسی کو ہاتھ مت دکھائیں، کبھی مت پوچھئے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. یاد رکھیے آپ کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور اگر ایمان لے آئے اس بات پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا. توبہ کیجئے ہر قسم کی پامسٹری سے، ہاتھ دکھانا، قسمت معلوم کرنا، ستارے، سیارے، آپ کا میرا ستارہ، یہ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور ابس شاعری کا کیا مقام ہے اسلام میں؟ یعنی فکشن، جھوٹ، آسمان کے کلابے، تیرے لیے آسمان کے ستارے توڑ لاؤں اور ایسی باتیں. تو فرمایا رہے شورا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. ایک صحابی تھے حسان بن ثابت، وہ شاعری کرتے تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ اس سال ہم کافی شاعری پڑھ رہے ہیں نا، کیا یہ بھی اس میں آتی ہے؟ نہیں، وہ اس میں آتی ہے. جب یہ شاعروں کی بات سنی تو وہ رونے لگ گئے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں حسان، تیرے شعر بڑے خوبصورت ہیں، یہ تو کافروں کو ایسے لگتے ہیں جیسے تیر لگتے ہیں، تو کہا کرو جو کہتے ہو. تو کیا پتہ چلا کہ شاعری بذات خود بری نہیں ہے، نہ اچھی ہے. کلام اچھا ہے تو اچھی شاعری ہے. لیکن اب آپ ذرا سے چند شعر سوچئے، میں یہاں اس محفل میں بولنا نہیں چاہتی، چند گانوں کے بول ذرا جا کر سوچئے، شرک سے بھرے پڑے کفریہ شعر ہیں. بنایا تجھے رب نے میرے لیے اور تجھے اور کیا، صرف 4-6 مشہور گانوں کے بول جا کر اس کو کریٹیکلی سوچ لیجئے کہ اس میں کتنا شرک اور کفر بھرا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمائے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ سورت شورا میں ہم نے انبیاء کے قصے پڑھے، کہانیاں پڑھی، اور آخر میں جو پیغام تھا کہ جھوٹی شاعری سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.